السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارا نمبر 14. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سورة الحجر. الف لام را، یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. سورہ ہجر مکی صورت ہے بھی، اور یہ وہ علاقہ ہے جو عرب کے لوگ جانتے تھے. جس کو یہاں پر چونکہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ بات ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آتے ہیں، اور حروف مقطعات دراصل یہ مکی صورتوں کی نشانی ہیں سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے، تو اس کے بعد یقیناً قرآن کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتائی جاتی ہے. تو حروف مقطعات کے بعد جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیات ہیں. یعنی یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو کہ بالکل واضح ہے، جو صاف صاف ہے، سمجھ میں آنے والی ہیں. اور وہ وقت قریب نہیں کہ جب جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے ایمان لانے سے، اسلام قبول کرنے سے، تو اس وقت ان کا حال یہ ہوگا، افسوس اور پچھتاوے کا. ربما کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ کاش وہ سوچتے، کاش وہ دیکھتے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے. یعنی اس وقت ان کی بے بسی کا، حسرت کا، پچھتاوے کا کیا حال ہوگا. اور پھر بالکل ایسے انداز سے کہا جا رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچہ کبھی بہت ستاتا ہے، اور بچے کے ستانے کی وجہ سے ماں کہتی ہے کہ چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، یعنی اب یہ سن نہیں رہا ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے ذرہم، بالکل ہی ایسا انداز کہ جس کی وجہ سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی دلچسپی ہے. اور کیا کریں وہ، ان کو کیوں چھوڑ دو؟ یا کلو یہ تمتع، وہ کھاتے پیتے رہیں اور فائدے اٹھاتے رہیں. اور دوسری چیز کیا کہی گئی، وہ یلہیہم العمل فسوف یعلمون، اور ان کی امیدیں یا ان کی آرزوئیں اسی میں بس وہ مبتلا رہیں. جھوٹی امیدیں، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی تمنائیں، خوش فہمیاں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کی طرف نہیں آتا ہے وہ لازماً، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا پورا رجحان، اس کی پوری دلچسپیاں، اس کی پوری زندگی صرف دنیا کے گرد گھومتی رہ جاتی ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہی پھر صرف کھانا اور پینا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد اس کا نہیں ہوتا. اور جھوٹی آرزوؤں میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھا سب کچھ دے دیا ہے تو آخرت میں بھلا میرے ساتھ کیا برا معاملہ ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو فرمایا تھا کہ دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچویشنز، جو حال ایک غیر مسلم کا نظر آتا ہے، وہی سیم حالات جو ہیں مسلمانوں کے بھی نظر آتے ہیں. مسلمان اور مومن میں، مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اس لحاظ سے کہ اگر وہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ دنیا میں مگن ہیں اور وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو ایک مسلمان کو بھی ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کی اکثریت کیا نظر آ رہی ہے اور کیسے نظر آ رہی ہے کہ ان کی بھی زندگی کا مقصد بس صرف کھانا پینا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی پر کوئی اور کام ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو وہ ورلڈ ٹور پر نکل جاتے ہیں کہ بس دنیا گھومنا ہے ہمیں. کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف سیر و تفریح، پکنک یا کھانا پینا. صبح ان کی شروعات ہوتی ہے سوچ سے کہ آج کیا پکے گا، اور ان کی رات ختم ہوتی ہے کہ کل صبح کیا پکے گا. یعنی دن رات بس کھانے پینے کی باتیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پکنک سے فرصت نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شاپنگ سے فرصت نہیں ہے. تو یہ سارے انداز، یہ سارے طور طریقے کس کے بتائے گئے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام نہیں لاتے. تو اگر ایک مسلمان شخص جو کہ زبان سے تو اسلام لا چکا ہے لیکن اس کا عمل اگر ایسے ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ فسوف یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے. ایک طرح سے دھمکی ہے اس میں، وارننگ ہے. تو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، وہ جنت کے حصول کی کوشش کرتا ہے. اس کا جو آخری مقام ہے جہاں اسے جانا ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا آخری مقام بہتر بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ دنیا، کیونکہ دنیا تو یہاں ختم ہو جانی ہے اور اسے چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور پھر خواہش ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے. مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے، اس کی مصروفیتیں، اس کی خواہشات، اس کی دلچسپیاں کافروں سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے، اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں پر ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، نئی نئی وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے اور شرائط عائد کرتے رہتے تھے کہ آپ ایسا کریں تو مان لیں گے، ویسا کریں تو مان لیں گے. یہاں پر انہوں نے کہا تھا، کفار مکہ نے، کفار قریش نے، کہ اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ آپ دیکھیں کہ فرشتے ایسے نہیں اترا کرتے. فرشتے کسی حکم کو، کسی ایسی چیز کو لے کر اترتے ہیں جو پھر آخر فائنل وہ بات ہوتی ہے. کس قوم پر اترے تھے فرشتے؟ کس کے لیے آئے تھے فرشتے؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ فرشتے کس قوم پر اترے تھے؟ جی، جزاک اللہ خیرن. لوط علیہ السلام کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرشتے آئے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے آئے تو فیصلہ چکا دیا گیا، یعنی اس قوم پر پھر عذاب آنے سے کوئی اس کو روک نہیں سکا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے بحث بھی کی تھی کہ عذاب ٹال دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تبدیل نہیں کیا جاتا. تو فرشتے ایسے ہی نہیں اترا کرتے. جب فرشتے اگر اترتے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی. اور اس قرآن پر جو اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. پہلی جو کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، یہ سب کتابیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، بلکہ ہم پیچھے تمام واقعات میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں بھی، کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ ان کتابوں کو، اس کی تعلیم کو تھامے رہیں گے، اس کو پکڑے رہیں گے، اس کتاب کو قوت سے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. تو ان کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اسی لیے وہ کتابیں ساری تحریف ہو چکی ہیں، لفظی، معنوی، ہر طرح سے. لیکن اس کتاب کا ذمہ، قرآن مجید کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دیا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن ہیں، آپ سارے نسخے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہر قرآن کی کاپی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی نسخے میں کوئی سر منہ فرق نظر نہیں آئے گا. اس لیے قرآن کو کبھی ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا املا نہیں کروایا جا سکتا، اس کو سن کر لکھا نہیں جا سکتا. قرآن کی کاپی کی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر لکھا جاتا ہے، دیکھ کر کاپی کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کے لکھنے میں بھی تبدیلی نہیں آئی. اگر قرآن میں ایک جگہ ابراہیم لکھا ہوا ہے تو کسی جگہ ابراہیم کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے، را پر کھڑا زبر، اور کسی جگہ پر ابراہیم الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. پورے قرآن میں اسماعیل جب آپ دیکھیں گے لکھا ہوا، تو میم پر آپ کو کھڑا زبر دکھائی دے گا، الف کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی لیے، کیونکہ اس کو جس طریقے پر لکھوایا گیا تھا، جس طریقے پر اللہ کے رسول نے لکھا تھا، اور جس زبان اور جس قبیلے کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، یعنی قریش کے قبیلے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا، تو انہی کے ڈائلیکٹ پر یہ قرآن لکھوایا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور اس میں قرآن لکھوایا گیا، اس کمیٹی نے مل کر اس کو لکھا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن لکھا جاتا تھا، سیم اسی قرآن کو لکھا گیا، بس جہاں پر کچھ اختلاف ہوتا تھا تو جس طرح سے اللہ کے رسول نے پڑھا تھا اس کو اسی طریقے سے لکھوایا گیا. تو قرآن بالکل ایز اٹ از جیسا تھا ویسے ہی آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کتنی بڑی بات نہیں، کتنا بڑا معجزہ ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. اور لوگوں کو کیسے اس میں کارآمد بنایا گیا کہ اس کے حفظ، اس کتاب سے ایسی محبت آج مسلمانوں میں ڈال دی گئی کہ یہ 30 پاروں والی کتاب، 114 جس میں صورتیں ہیں، تو ان سارے الفاظ کو، ان ساری صورتوں کو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنے دل میں محفوظ کر لے، اسے یاد کرے، اسی لیے اس کا درجہ بہت ہی بلند بتایا گیا۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح سے پڑھی جاتی ہے جیسے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس سے ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے مسلمان اس کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہم گئے گزرے ہو گئے ہوں، کیسے بھی ہو گئے ہوں، لیکن اس کتاب سے جو ہماری محبت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم خود اس کا جواب دے سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھے تو۔ تو اس کتاب کی محبت اتنے گئے گزرے ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے دلوں میں ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ ایسے لوگ ہیں، بچے ہیں، والدین اپنے بچوں کو حفظ میں ڈالتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن کو حفظ کریں، بھلے ہی انہیں کچھ سمجھ نہ آتا ہو لیکن اس کتاب کی محبت سے۔ ہر مسلمان اسے پڑھتا ہے، کچھ ایسے بہت ہی کم بدبخت لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو نہیں پڑھتے، لیکن تقریباً ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت ہے۔ روز نہ صحیح جمعے کے جمعے تو ضرور اس کو پڑھتے ہیں، اس کو حفظ کرنے کی اس سے دلچسپی، اس کو پڑھنے کی دلچسپی ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور مسلمان اس کی تلاوت کو سعادت سمجھتا ہے۔ اور کبھی قرآن آپ دیکھیں، جو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا، ترمذی کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کو ایک دو دفعہ پہلے بھی بتائی ہوں، کہ اس میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ بار بار پڑھے جانے کے باوجود یہ پرانا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم بور ہو گئے قرآن سے؟ نہیں نا، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم، لیکن ایسی کتابیں ہر بار پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے اور مزید پڑھیں، کیونکہ اس میں میرے رب کی باتیں ہیں۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا قول ہے قرآن کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر لیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں؟ انہوں نے کہا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کروں، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ تو یہ قرآن اور نماز، نماز میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی ہے، کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا، لوگ اس سے سیراب نہیں ہوں گے، علماء اس کی تفسیر سے سیراب نہیں ہوگے، ہر دور میں اس کی تفسیر لکھی جائے گی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، کہ مسلمانوں کے دل میں حفظ کا شوق ڈالا، اور اس کی کتابت، یعنی حفظ اور کتابت کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اگر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ایک غلطی کرتے ہیں، آپ یقین جانیے کیا ہوتا ہے پیچھے سے؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے، اگر امام غلطی کرے تو پیچھے سے 10 لوگ ہوتے ہیں بولنے والے، اور فوراً امام کی غلطی کو درست کر دیتے ہیں، تصحیح کر دیتے ہیں، یعنی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو قرآن، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ تو ایسے ضرور کوئی نہ کوئی لوگ ہونے چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم بھی قرآن کا جتنا بھی ممکن ہو سکے اتنا حصہ ہم حفظ کر سکیں، ہمارے دل میں رہے قرآن، اور ہمارے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور حافظ قرآن بنے، اور حامل قرآن بھی اور عامل قرآن بھی بنے۔ اس کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ فرانس میں جا کر انہوں نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور ان کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی روز بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور جو نئے یعنی ریورٹ جو ہوتے تھے مسلم، ان کی تربیت یہ کیا کرتے تھے، ان کو صحیح سے ان کو گائیڈ کرنا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، اور ایسے لوگوں سے ان کو ملوا دینا جو ان کو قرآن وغیرہ پڑھاتے ہوں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث پر بہت ریسرچ کی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو ایک رپورٹ پڑھنے کو ملی تھی، اور یہ رپورٹ انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی وہاں کی کوئی لائبریری میں، کہ ایک ادارہ بنایا گیا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، جو 30 سال تک وہ ادارہ کام کرتا رہا۔ 30 سال تک وہ لوگ ریسرچ کرتے رہے، اور ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ جب بائبل اور یعنی تورات اور انجیل چینج ہو سکتی ہے، تو نعوذ باللہ انہوں نے سوچا کہ قرآن بھی چینج ہو گیا ہوگا، اور یہ لوگ جو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن بدلا نہیں ہے، تو انہوں نے اس بات کو، اس کی تحقیق کرنے کے لیے قرآن تورات اور انجیل تینوں کتابوں کو اپنے پاس جمع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ کئی یعنی 30 سال یہ لوگ ریسرچ کرتے رہے، لیکن اتنے سال ریسرچ کرنے کے باوجود بھی، 30 سال یا 10 سال کا ذکر ملتا ہے، اتنے سال ریسرچ کرنے کے باوجود بھی ان کی جو ایک नॉर्मल एक रिपोर्ट उन्होंने शाये की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, क्योंकि कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसी इदारे पर एक बम गिरा जिसकी वजह से वो इदारा ख़त्म हो गया। लेकिन ये ख़त्म होने से पहले उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की थी, और वो रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब ये था, ये उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि हमने तौरात और इंजील उसको भी चेक किया, तो तौरात और इंजील में हमको 200,000 से ज़्यादा इख्तलाफी रिवायत मिली, जबकि कुरान जब हमने देखा तो हमने उन्होंने हर मुल्क से कुरान का नुस्खा मंगवाया हुआ था, हाथों से लिखे हुए प्रिंट किए हुए हर किस्म के कुरान उन्होंने मंगवाए थे। और जब हमने कुरान पर रिसर्च की तो कुरान में हमें ज़ेर ज़बर की तो गलती नज़र आई है, लेकिन अल्फाज की कहीं गलती हमें नज़र नहीं आई। और चूँकि उस ज़माने में हाथ से लिखा जाता था तो ज़ेर ज़बर लिखने में गलती हो सकती थी या भूल गए होंगे लिखने वाले, तो वो कहते हैं कि हमें ज़ेर ज़बर के अलावा हमें कुरान में कोई गलती एक सिंगल, आप पढ़ने खुद ही है आपको सामने लिखा दिखाई दे रहा होगा कि नॉट अ सिंगल, ऐसी कोई मिस्टेक हमको नज़र नहीं आई कुरान में जिसको हम डिफ कर सके कि हाँ कुरान में नौज़ बिल्ला गलती थी। तो ये ख़ुद किसने किया ये रिसर्च, ये उन लोगों ने रिसर्च की जो ख़ुद मुसलमानों के दुश्मन हैं, और उन्होंने ये नेक नीयत से नहीं किया था, उन्होंने तो ये सोच के किया था कि इनको कोई ना कोई गलती ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप देखिए कि दुश्मन भी इस बात के कायल हो गए और दुश्मन भी इस बात पर एग्री हो गए कि कुरान में कोई मिस्टेक नहीं, कोई तब्दीली नहीं। आप अगर अफ्रीका में एक कुरान मौजूद है उसका नुस्खा उठाकर आप देखें, और एक हिंदुस्तान में मौजूद है एक नुस्खा उसको उठाकर देखें, आपको सरे मुंह फ़र्क नज़र नहीं आएगा, इवन उसकी लिखाई में भी। इसलिए जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि कुरान का इमला नहीं करवाया जा सकता, कुरान को आप इन्हें आप डिक्टेशन नहीं दे सकते कि आप बोल रहे हैं और सामने वाला बगैर देखे लिख रहा हो। कुरान को हर हाल में कॉपी किया जाएगा, नकल की जाएगी उसकी, एज इट इज़ उसको लिखा जाएगा जो मुसफ़े उस्मानी यानी उस्मान रदी अल्लाह तआला ने जो लिखवाया था। जैसे जो उन्होंने कमेटी तश्कील दी थी उनके कहने पर तमाम सहाबा कराम जमा होकर उन्होंने लिखा था, और उसको उसी तरीके पर लिखा जिस तरह से अल्लाह के रसूल इसको पढ़ा करते थे। तो उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु का हम सब पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने पूरी उम्मत को एक क़रात पर, एक कुरान पर जमा किया। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उलूमुल कुरान, कुरानिक साइंसेस के नाम से इसकी एक अलग किताब भी मौजूद है, कई लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं। अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी रही तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कोर्स अभी चल रहा है हदीस की अहमियत और ज़रूरत, तो उसको ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह हम उलूमुल कुरान शुरू करेंगे। क्योंकि जिस कुरान को हम रोज़ाना पढ़ते हैं हमको उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि कैसे कैसे नाजिल हुआ, इसको कैसे महफूज किया गया, इसकी आयतों में क्या तालीमात हैं और कौन सी मक्की है कौन सी मदनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, तो इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो हम ऑनलाइन कोर्सेज में ये कोर्स अब नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो बहरहाल अल्लाह ने इसे नाजिल किया है और वही उसकी हिफाजत करने वाला है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाह के मानिंद गुजारते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस कुमाश के लोगों का यही तरीका रहा है, अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते तब भी वो यही कहते कि हमारी आँखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। ये हमारी कारफरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए मुजयन किया और हर शैतान मर्दूद से उनको महफूज कर दिया। कोई शैतान उनमें राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि कुछ सुनगुन ले ले, और जब वो सुनगुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तख्लीक का जिक्र किया है, और चूँकि अरब के जो लोग थे और पहले से होता चला आ रहा है कि कदीम ज़माने के जो लोग थे वो सितारों से अपनी चालों को या उससे कुछ बरकत हासिल करते थे, वो समझते थे कि ये सितारे, अगर कोई सितारा टूट के गिरता या उनको दिखाई देता तो समझते कि कोई बड़े शख्स की मौत होने वाली है या कोई ऐसा काम होने वाला है जो इंसान के लिए सही नहीं है। तो सितारों और सैारों के ताल्लुक से हमेशा से लोग गुमराह हुए हैं, कुछ लोगों ने इन्हीं को नौज़बिल्ला अपना रब समझ लिया और उन्हीं की पूजा करने लग गए, सितारों की, सूरज की, चाँद की। कुछ लोगों ने इनको अपने लिए तोहम परस्ती का ज़रिया बना लिया, खुशबख्ती और बदबख्ती की अलामत समझ लिया। तो इसके बारे में हमेशा से ऐसे नज़रियात आते चले गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि यहाँ पर अल्लाह ने वलक़द जअलना फ़िस्समाई बुरूजं वज़य्यन्ना लिन्नाज़िरीन, कि हमने बनाए आसमान में बुरूज, برج جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لمبی اونچی عمارت کو کہتے ہیں، جیسے آپ سب نے سنا ہوگا برج دبئی ہے نا، تو برج کہا جاتا ہے جو ایسی نمایاں چیز جو ابھر کر سامنے دکھائی دے۔ تو یہاں پر برج سے مراد دراصل وہ ایسا نظام اور وہ ایسا کائنات کا ایسا نظام ہے جہاں پر انہیں شیطان یہ کہا کرتے تھے، یا عرب کے کچھ لوگوں میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ شیطان وہاں جا کر خبریں لاتے ہیں، یا آج ہمارے یہاں پر بھی مسلمانوں میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو پیر و فقیر جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی تھوڑی بہت، یعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی مدد سے بہت سے کاہن، جوگی، عامل اور فقیر ایسے بہرو پیے غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس دیکھا جائے تو حقیقت کا کوئی علم نہیں ہوتا یا غیب کا بھی کوئی علم نہیں ہوتا، صرف تھوڑی سی سنگن لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ان شیاطین سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بروج بنائے ہیں، یعنی آسمان میں جو بروج، یعنی ایک حصہ دوسرا حصہ یا ایسے کچھ اللہ تعالیٰ نے خطے بنا دیے ہیں کہ شیاطین کے وہاں تک پہنچ، وہاں تک رسائی ناممکن ہے۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو خاص طور سے آسمان کی حفاظت کی گئی کہ شیاطین کو وہاں آنے کا موقع نہ ملے، یہ ہم سورہ جن میں پڑھیں گے اس کی تفسیر انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ایسے مضبوط قلعے بنائے، یعنی برج سے مراد ایسے مضبوط قلعے ہیں کہ جہاں پر شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر اس کو مزین کیا، یہ خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، یعنی ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ان برج کو کہ دیکھنے والوں کو، ہم زمین سے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے آسمان میں تو یہ ستارے اور سیارے چمکتے ہیں، تو خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنا دیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، یعنی کسی بھی اب شیاطین کے مجال نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر کچھ غیب کی خبریں لائیں یا کچھ ٹوہ لگائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ دخل اندازی کریں۔ یعنی انسان میں تصور پایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آزادی دی تو اس کا مطلب ہے شیطان جہاں چاہے گھوم پھر سکتا ہے، یا اس کے چیلے جہاں چاہے چلے جا سکتے ہیں، آسمانوں میں اڑ سکتے ہیں یا کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایک مخصوص حد تک وہ جا سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شیطان وہاں جاتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، یعنی تھوڑی بہت سنگن لے لیتا ہے، کچھ چھوٹی موٹی خبریں حاصل کر لیتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے، یعنی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک فاتبعہ شہاب مبین، ایک شہاب، ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اس سے جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زمین کی طرف جو گرتے ہیں شہاب ثاقب، کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی اگر ہم معلومات کریں تو ہم حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام بنا رکھا ہے زمین پر، کہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت سے، ایک حفاظتی حصار قائم رکھا ہے زمین پر، اگر یہ حفاظتی حصار نہ ہوتا زمین پر تو یہ جو شہاب ثاقب گرتے ہیں اور اتنی تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں کہ زمین تہس نہس ہو جائے۔ اس کی تو تھوڑی سی معلومات کسی نے دی ہے کہ شہاب مبین کے جو لغوی معنی شعلے روشن کے ہیں، اور دوسری جگہ قرآن میں اس کو شہاب ثاقب کے لفظ سے بتایا گیا ہے، یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ، اور اس سے مراد وہی نہیں کہ کوئی تارا جو ٹوٹ کر گرتا ہو جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ریز بھی ہو سکتی ہیں، کاسمک ریز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی شعائیں کائنات سے جو نکلتی ہوں، جو شدید قسم کی ہوں، جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہو جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، جو اوپر سے ہمیں گرتے ہوئے نیچے نظر آتے ہیں۔ ان کی تعداد کا اوسط 10 کھرب روزانہ ہے، یعنی 10 کھرب روزانہ وہ زمین کی طرف گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بظاہر، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو رفتار ہے اوپر سے کم و بیش 26 فی سیکنڈ 26 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور بعض اوقات 50 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ٹوٹتے ہوئے ایک رپورٹ بھی بتائی گئی ہے انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس میں ایک رپورٹ بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، چنانچہ ریکارڈ پر جو چیز موجود ہے کہ 13 نومبر 1833 کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر آدھی رات سے لے کر صبح تک 200,000 شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنی بارش ہوتی ہے شہاب ثاقب کی، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، اور ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو روزانہ گرتے رہتے ہیں، تو तो यहाँ पर फिर जो कहा गया है कि बुरुज, इससे मुराद वो महफूज किले है जो ज़मीन को या ज़मीन पर इन शहाब साकिब को आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से आज हम पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये शहाब साकिब रोज़ाना हमारी ज़मीन पर गिरते तो हमारा क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला ने हमको एक तरह से ज़मीन जो हमारे लिए बनाई और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं अल्लाह ताला ने उसको महफूज भी कर दिया है। सुभानअल्लाह, हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर नौ की नबातात ठीक ठीक नपीतुली मकदार के साथ उगाई और उसने मईशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूकात के लिए भी जिनके राजिक तुम नहीं हो। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए फैला दिया। हम जानते हैं ना कि कल भी जैसे हमने पढ़ा था कि मद्दल अर्थ का जिक्र आया था कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैला दिया और ऐसे फैलाया कि जिसके ऊपर हम रह और बस सकें। हालांकि ज़मीन इतनी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे हम कितने पुरसकून तरीके से ज़मीन पर ठहरे हुए हैं, ना कोई चीज़ गिरती है, ना हम कभी ढुलकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो ज़मीन पर कशिश शक्ल जो बनाई है उसकी बिना पर, और दूसरे अल्लाह ताला ने ज़मीन को हमारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया है, एक बिछौने की तरह, जिसकी बिना पर ये ज़मीन हमें लेकर लुढ़क नहीं जाती। फिर इस पर मईशत के असबाब भी फराहम किए। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसकी बिना पर आसमान से पानी बरसता है, सूरज वो ग़िज़ा फराहम करता है रोशनी, और ज़मीन उन सारी चीज़ों को लेकर हमारे लिए ऐसी चीज़ें ग्रो करती है यानी उगाती है जो हम रोज़मर्रा की चीज़ों में यानी अपने ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा कायनात का निज़ाम है जो ये निज़ाम सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये कौन सब चला रहा है? ये अल्लाह सुभाना ताला है। आप खुद देखें कि जब ये इतने जो शहाब साकिब ये सब गिरते हैं तो इसे कौन रोकता है, कौन थामता है, क्यों कौन इनको ज़मीन की तरफ नहीं आने देता? ये अल्लाह सुभान व तआला है। किसी के बस की बात नहीं कि इन चीज़ों को रोक सके। तो वो रब, हमारा रब जब जिसके अख्तियार में सब कुछ है तो हमें तो बेअख्तियार उसके आगे झुक जाना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हों, और जिस चीज़ को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मकदार में नाजिल करते हैं। बराबर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के ख़जानेदार तुम नहीं हो। ये जो लफ्ज़ है वमा नुनज़िलहु इल्ला बिक़द्रि मालूम, एक अंदाजे के मुताबिक, ये जो अंदाज़ा है आप खुद देखें कि ये जो सारा निज़ाम कायनात है जो चल रहा है, हवा है, बारिश है, सूरज की रोशनी है, और सारे जो सैारे अपने अपने फलक में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये जो एक अंदाज़ा है अल्लाह सुभान व तआला का, अगर आप देखें कि ये अंदाज़ा अगर बिगड़ जाता तो ये सूरज, सैारे, सितारे सब एक दूसरे से टकराते और पाश पाश हो जाते। लेकिन हर सितारा सैारा अपने मदार में घूम रहा है, कोई किसी से टकराता नहीं है। चांद और सूरज है, ये सारी चीज़ों पर अगर आप गौर करें, हवाएं आती हैं, बारिश बरसती है, कुछ इलाकों में कभी ज़रा सी थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है, आप देखें कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला एक मकदार के मुताबिक ज़मीन में बारिश भेजता है, हवाओं को भेजता है। तो ये मकदार, एक अंदाज़ा, ये इतना बेहतरीन है अल्लाह सुभान व तआला का कि अगर इसमें से कोई चीज़ कम और ज़्यादा हो जाए तो आप देखें हम कितना नुकसान उठाएं। इस ऑक्सीजन में जो चीज़ें मिलकर ऑक्सीजन बनती है, अगर अल्लाह ताला उसमें कुछ चीज़ कम और ज़्यादा कर दे तो यही ऑक्सीजन हमारे लिए एक जहरीली गैस बन जाए। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला पूरी दुनिया के लोगों के लिए ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। आप देखें बाज़ औक़ात हमारा अंदाज़ा, कभी हम खाना बनाते हैं तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाने से वो खाना क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इवन नमक आप कम कर दें तब भी बेकार हो जाता है। तो जो मकदार, जो क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी अगर सही ना रहे तो वो चीज़ बिगड़ जाती है। तो ये जो अल्लाह ताला का अंदाज़ा है, अल्लाह ताला ने जो एक बेकदरी मालूम का जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है कि एक मुकर्रर मकदार में अल्लाह ताला नाजिल करता है और वो मकदार अल्लाह ताला को मालूम है। सुभान अल्लाह, कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ज़िंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सबके वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब उन सबको इकट्ठा करेगा, वह हकीम भी है और अलीम भी। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिन्हों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूँ, जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا مالک الا تکون مع ساجدین، قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا، جب رب نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تم مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے یہ آیتیں بھی۔ یہاں پر وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہر دفعہ جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مختلف پہلو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک جگہ بتایا گیا کہ قرآن میں جب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے، ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اس وقت سجدے سے انکار کیا تھا، اور وہاں پر ابا واستکبر کا ذکر آیا تھا کہ تکبر کیا اور انکار کیا۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھا وہاں پر لباس کے بارے میں آیا تھا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آج بھی ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے اس شیطان نے بہکا کر تمہارے والدین کو جس طرح سے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا اور ان سے ان کا لباس اتروا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی وہ بہکا نہ دے اور وہ اور اس کے قبیل کے لوگ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہاں پر انسان کے لیے جو ذکر کیا گیا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ اب انسان یہ نہ سوچ رہے کہ اس میں روح پھونکی گئی تو نعوذ باللہ وہ اللہ کی طرف سے چونکہ روح تھی لہٰذا الوہیت میں اس کا حصہ ہے، کیونکہ یہیں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور یہی عقیدہ بعض لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ چونکہ اللہ نے انسان کے اندر روح پھونکی لہٰذا انسان کو بھی نعوذ باللہ اس کو بھی کچھ رسپیکٹ دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، اور اسی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہاں پر جب شیطان سے کہا گیا کہ سجدہ کر تو اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ میں اسے کیوں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور خود ہی یہ تصور عظیم کر لیا کہ چونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں لہٰذا میں بہتر ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا لہٰذا یہ کمتر ہے۔ تو خود سے عظیم کر لینا کیا ہے کہ انسان خود کو بہت بڑی چیز سمجھے، شیطان نے بھی ایسے ہی سمجھا اور خود ہی یہ سمجھ لیا کہ میں بہتر ہوں اس سے، پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگا۔ اور خاص بات جو غور کرنے کی ہے، اس نے کہا کہ قال ربی، اس نے کہا کہ اے میرے رب، یہ جملہ قابل غور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس نے، آپ دیکھیں خود نے شرک نہیں کیا، لیکن کیا کیا، اپنی غلطی کا ڈیم بھی وہ کس پر کرنے لگا، اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ بعض اوقات انسانوں سے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کا کسی اور کو جواز دے دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہم نے یہ کیا، جبکہ شیطان نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ ربی بما اغویتنی، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے گناہ کا بار کسی اور پر ڈال رہا ہے، اپنی غلطی کا بوجھ کسی اور پر ڈال رہا ہے کہ میں نے خود غلطی نہیں کی بلکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں کیا کروں گا، لأزیننّ، میں مزین کر کے دکھاؤں گا، میں خوبصورت کر دوں گا، میں اٹریکٹ کر دوں گا، میں ایسے اٹریکشنز پیدا کروں گا، ایسے ٹیمپٹیشنز میں ان کو ڈال دوں گا، ایسی خواہشات وہ کرنے لگیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کے راستے کو بھول جائیں، میں زمین میں ایسی خوبصورت چیزیں پیدا کر دوں گا، اور ولا اخوینہم، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی اس کو مہلت دی گئی، لیکن ہم یعنی جو آج انسان ہیں کس طرح سے شیطان نے ہم کو مبتلا کر دیا ہے، آج اکثریت مسلمانوں کی اکثریت ان ساری چیزوں میں کھوئی ہوئی ہے، اور شیطان نے جو چیلنج کو قبول کیا تھا، جو چیلنج کیا تھا اس کو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے تم کو مہلت دی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ تو اپنے کام میں پوری طرح سے لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کس طرح سے شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے کہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں لیکن ہاتھ میں وہی موبائل اور اس پر گیم چل رہے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہم بیٹھے یعنی یہ گیمس نے ہماری زندگی کو ایسا اجیرن بنا دیا ہے، انٹرنیٹ گیمس یا پھر ٹی وی یا اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ ٹی وی وغیرہ سے آپ بہتر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ 90% لوگ اس کو کس چیز میں استعمال کرتے ہیں، برائیوں کے لیے، پھر فیشن، سیل، شاپنگ، دن رات ہمیں ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے، پھر آرٹ اور کلچر کے نام پر بے حیائی کو اور فحش چیزوں کو اس کو آرٹ اور کلچر کا نام دے دیا گیا، اب اس کو بے حیائی نہیں کہا جاتا کیونکہ بے حیائی کہیں گے تو لوگ نہیں کریں گے نا، اس کو فحش کہیں گے تو لوگ نہیں کریں گے، اس کو گناہ کے کام کریں گے تو لوگ نہیں کریں گے کہ گناہ کیوں کہیں اس کو، تو اس کو آرٹ اور کلچر کا نام دے دیا گیا، ماڈرن ہونے کی علامت سمجھا گیا، اور ہر چیز وہ جو کہ ناجائز تھی اسلام میں یا جن چیزوں کو منع کیا گیا تھا، ہر وہ چیز کو نیا اچھا خوبصورت نام دے کے، جیسے سود ہی لے لیں، سود کو سود نہیں کہا جاتا بلکہ سود کو کیا کہا جا رہا ہے، انٹرسٹ، ہے نا، تو ہر چیز کا ایسا نام دے دیا گیا ہے، آج ہمارے مسلمان ملکوں کے اسکولوں میں وہاں پر یونیورسٹیز میں خاص طور سے ایسے شعبے ہیں، میوزک کا شعبہ ہے، آرٹ اور کلچر کے نام پر شعبہ ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے اور دل اندر سے کٹتا ہے کہ ہمارے مسلمان کچھ کنٹریز میں ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پر ایک شعبہ ہے جہاں پر مجسمہ سازی سکھائی جاتی ہے، مسلمان ملک کی بات، آپ دیکھیں کہ مجسمہ سازی کیا اس کے لیے منع نہیں کیا گیا، مٹی کے پتلے بنانا، اور یہ کام کون کیا کرتے تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کا جو باپ تھا آزر وہ یہ کام کیا کرتا تھا، بت کون بناتا ہے، مجسمے کون بناتا ہے، تو ہمارے مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آرٹ اور کلچر کے نام پر اب تو ایکٹنگ بھی سکھائی جا رہی ہے، ایکٹنگ کا بھی ایک شعبہ بنا دیا گیا، اب ایکٹنگ نہیں کہا جا رہا اس کو، اس کو بھی بہت اچھا کچھ نام دے دیا گیا، مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، شو بھی اس کو آپ دیکھ لیں، ہر چیز کو، یعنی اب ہمارے بچوں کے جو پسندیدہ لوگ ہو گئے ہیں وہ کون ہیں، یہ ہمارے صحابہ کرام نہیں ہیں بلکہ یہ آج کے فیشن زدہ لوگ جو کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب بن گئے ہیں، علامہ اقبال نے بہت ہی اچھا کہا تھا، کچھ انہوں نے اشعار لکھے تھے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، تھوڑی سی مشکل اردو ہے، امید ہے سمجھ میں آ جائے گا، لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، یعنی جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو حلال کے لیے اتنا پیچھے پڑا رہتا ہے کہ وہ بھلے فاقہ کرے لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روح محمد اس کے اندر ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ چاہے کچھ ہو، جیسے ان کی خود کی زندگی تھی، تو اگر تم روح محمد ان کے بدن سے نکال دو تو ان کی ساری جو اچھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں سارے ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، افغانیوں کی غیرت دین کا یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، ایک اور جگہ ابلیس کی جو مجلس شورا کے نام سے میں نے پیش کیا تھا اس کو، وہ بھی بہت ہی بہترین ہے کہ کیسے ابلیس اپنی مجلس شورا یعنی وہ منعقد کرتا ہے اور اپنے چیلوں کو وہ کیا حکم دیتا ہے کہ کیا کیا وہ کرے اور دنیا کے لوگوں کو کس طرح سے بہکائیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح ہدایت ہے قرآن اور احادیث کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کو چھوڑ کر مسلمان کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ابلیس نے جو چیلنج کیا تھا، شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں ضرور مزین کروں گا، میں ضرور خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، اور وہ میرے بہکانے پر اسی کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر ہم غور کر لیں کہ ہم کون سے بندے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور خود شیطان نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کو چھوڑ کر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو خالص تیری بندگی کریں گے، جو خالص تیرے ہو کر رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے ان بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ نعوذ باللہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ انہیں آیتوں کو پڑھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اور طلحہ کے بیچ جو تھوڑی بہت بدگمانی سی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ یہاں پر جہنم کے سات ابواب بتائے گئے ہیں کہ سات دروازے ہوں گے، اور جنت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخل ہونے والا بنائے، کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان کو سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ اندر داخل کیا جائے گا۔ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے۔ ایک آیت رہ گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤں جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ پھر جب فرستاد لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری یہ بیٹیاں موجود ہیں، لامروکا انہم لفی سکرتہم یعمہون فاخذتہم الصیحۃ مشرکین فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین۔ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ یہاں پر واحد موقع ہے قرآن کریم میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے، اس کے علاوہ کسی انسان یعنی اس طرح سے قسم نہیں کھائی گئی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی کیا اہمیت اور فضیلت تھی۔ آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہی ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ یہ جو علاقے ہیں یہ انہی عرب کے علاقوں میں واقع ہیں، اور ابھی بھی یہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے محل موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان علاقوں سے گزرنے کو منع کیا تھا جہاں پر عذاب آیا ہو۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزہ سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو ساتھ ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھا کرو۔ یہاں پر فسفہ سفل جمیل کی بات کی گئی ہے کہ آپ ان کے رویے پر یا وہ آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں، تنزیہ باتیں کرتے ہیں، اس پر آپ شریفانہ درگزر سے کام لیجئے، یا ان سے درگزر سے کام لیجئے۔ خوبصورت درگزر کرنا، اب یہ خوبصورت درگزر کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو، آپ بدلے میں خاموش ہو جائیں، اور ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہو، اس کے باوجود آپ اس کی خیر خواہی کریں اور اس کا کوئی کام بھی آپ کر دیں، تو یہ خوبصورت درگزر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ یہ واحد کے جملے میں آیا ہے، واحد کے صیغے میں، کہ وہ تو اجتماعی طور پر سب مل کر آپ کے اوپر ظلم کر رہے تھے، لیکن یہاں آپ کو بطور لیڈر، بطور نبی، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے درگزر سے کام لیجئے، آپ ان لوگوں کے جیسا رویہ نہ اپنائیے۔ اگر وہ تکلیف دے رہے ہیں تو آپ درگزر سے کام لیجئے، اور یہی آپ کا اخلاق اور یہی آپ کی خوبی تھی جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ صرف 23 سال میں پورا عرب، بلکہ آس پاس کے علاقے، عجم کے علاقے بھی اسلام کے زیر نگو آ گئے، اور اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ آپ کی وہی، ایک تو پوری 13 سالہ مکی زندگی میں آپ کا صبر، اور پھر آپ کی وہ خوبی کہ جو آپ کی عاجزی اور درگزر کرنے کی صفت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کو خاص طور سے تاکید تھی۔ ایک تو خاص آپ کا خود کا ذاتی اس میں دخل کہ آپ کی خود کی شخصیت ہی ایسی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ آپ ان سے درگزر کرتے جائیے، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی عطا کی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اس سے مراد اکثر مفسرین جو کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اسی لیے اگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملایا جائے تو اس کی 7 آیتیں بن جاتی ہیں، اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک قرآن کی آیت ہے۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سبع من المثانی دراصل سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ ایک نماز میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف فجر کا ہی آپ لے لیں تو فجر میں ہی آپ کتنی دفعہ اس کو پڑھ لیں گے؟ 4 دفعہ آپ پڑھ لیں گے، 2 سنت 2 فرض۔ پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ پھر ساتھ میں 7 دہرائی جانے والی ہے تو دی ہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ تو ہے ہی ہے امپورٹنٹ، اور ساتھ میں پورا کا پورا قرآن بھی، آپ ہم نے آپ کو یہ عظیم قرآن دیا۔ کس پر نازل ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. پھر لا تمدن عینی کا الا ما متانا بھی ازواج منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین, اور آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے اس دنیاوی زینت کی طرف جو ہم نے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو دے رکھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دائی یا جو دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے وہ دنیاوی مال و دولت پر, لوگوں کے اسٹیٹس پر نظر نہیں رکھتا ہے کہ کس کو کیا ملا, فلاں کے پاس کیا ہے, فلاں نے اتنی بلڈنگز بنا لی میں کتنی بناؤں, فلاں کا بزنس اتنا بڑھ چڑھ گیا ہے میرا بزنس ابھی بہت پیچھے ہے. تو نہیں, ایک دین کے دائی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے مال و متاع پر نظر رکھے, بلکہ اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کے اجر کی طرف. اور ان لوگوں کی کارستانیوں پر, ان کے طنزیہ جملوں پر, یا دشمن آپ کے اوپر جو طنزیہ جملے کہتے ہیں یا کستے ہیں ان پر آپ غمگین نہ ہوں, اور ایمان لانے والوں کا ساتھ نہ چھوڑیں, ان کے لیے جھک کر رہیں. وقف جناح کا للمومنین, جو آپ کے ساتھی ہیں, جو آپ کے سپورٹر ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, جو آپ کے ایک اشارے پر آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے. ایک لیڈر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سے برابری کا سلوک کرے, ان سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئے, ان کی خیر خواہی کرے, اور جو چیز وہ اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے وہی اپنے ساتھیوں کے لیے بھی سمجھے. تبھی یہ کام اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. یہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا تھا کہ آپ نہیں کر رہے تو آپ کریے, بلکہ ایک تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک لیڈر کا رویہ برابر ہو تاکہ یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکے, کیونکہ بغیر ٹیم ورک کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں, یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی, ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہ یہود کی بات کی گئی ہے جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا تھا, یعنی ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس کی تعلیمات کو, اس کتاب کو کچھ کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم اللہ کی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو یہ دراصل کتاب کو پارا پارا کرنا ہوا. ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے تورات کی تختیوں کے ٹکڑے کر دیے تھے, نہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصے کو تو مانتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے, یعنی جو دل چاہا مان لیا, جو مشکل لگا چھوڑ دیا. جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا ہر حکم ہمارے لیے ایز اٹ از ہونا چاہیے, چاہے وہ ہمارے نفس پر کتنا بھی گراں گزرے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ, اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. سورہ النحل مکی سورت ہے. شہد کی مکھی کا اس میں ذکر آیا ہے, اسی کی بنا پر اس کا نام یہ رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتى امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اس ہدایت کے ساتھ کے لوگوں کو آگاہ کر دو, میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, لہٰذا تم مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے, وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا, اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم صبح انہیں چلنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانے کے بغیر نہیں پہنچ سکتے, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں پر سورہ نحل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے جو انعامات ہیں ہم پر، جو اس نے انسانوں کی سہولت کے لیے پیدا کیے، اس کا ذکر آپ کو اس میں کثرت سے ملے گا، اور خصوصاً کھانے پینے کی چیزوں کا بہت ذکر کیا گیا ہے جو روز مرہ ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا برتنے کی چیزیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے ایسے جانور پیدا کیے تمہارے لیے کہ جس سے تم پوشاک بھی بناتے ہو، یعنی اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، خوراک بھی حاصل کرتے ہو، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے جبکہ تم صبح انہیں چرنے لے جاتے ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جو منظر پینٹ کیے جاتے ہیں، جتنی بھی جو سینریز ہیں آج کل جو سیل ہوتی ہیں، اس میں سب سے خوبصورت جو منظر ہوتا ہے ہمیشہ، وہ کون سا منظر آپ نے دیکھا ہے جو سب سے زیادہ پینٹ کیا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ ڈرا کیا جاتا ہے؟ وہ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ صبح، بالکل صبح صبح کا منظر ہوتا ہے، جہاں پرندے اڑ رہے ہوں یا پھر جانور چر رہے ہوں۔ اسی طرح سے شام کا منظر ہوتا ہے کہ پرندے لوٹ کر آ رہے ہوں گھر پر اور سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو جو خوبصورتی قدرت کے نظاروں میں ہے، وہ انسان خود سے کچھ بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، تو اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ جی، شفق کا منظر سب سے خوبصورت ہوتا ہے، ایسے جتنے بھی جو مناظر ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت جو مناظر ہوتے ہیں وہ قدرتی مناظر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہو اور شام انہیں واپس لاتے ہو۔ پھر جانور ہمارے لیے بوجھ بھی ڈھوتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں تو کوئی، آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی ایسی چیزیں، سواریاں نہیں تھیں کہ جو انسان کا بوجھ بٹائے یا کم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ اس نے گھوڑے، گدھے، یہ سب پیدا کیے تمہارے لیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تو پہلے زمانے میں تو یہی سواریاں تھیں اور یہی انسان اسی کو استعمال کرتا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند تھی۔ آج بھی ہے کچھ حد تک، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا کہ وہ یخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ اس زمانے میں ان کو کیا معلوم تھا بھلا کہ آج کے زمانے میں ایسی سواریاں پیدا ہوں گی، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ ابھی آگے اور کیا ہوگا ہم نہیں بتا سکتے۔ یعنی آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سواریاں ہیں، بسز ہیں، کار ہیں، بائک ہیں، جہاز ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہے اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے۔ پہلے ہم تصور کر سکتے تھے کہ حج اور عمرہ کو جانا ہو تو ہم ڈھائی اور تین گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ لوگوں نے اونٹ پر سفر کیا ہے، دو دو مہینے، ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ ان کو سفر کرنے کے لیے لگتا تھا، لیکن اب تو ہم ڈھائی گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں، یا تین گھنٹے، یا چار گھنٹے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ یخلق ما لا تعلمون، وہ اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو آج ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ کیا چیز پیدا کرے گا ہم نہیں جانتے۔ شاید اس وقت تو ایسا ہوگا کہ انسان بس اپنے ہی گھر میں بیٹھے گا اور بٹن دبائے گا اور جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایسے بھی پاسیبل ہو۔ جب اس دور کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ لوگ تصور کر سکتے تھے کہ اچھا سفر ڈھائی گھنٹے میں اور تین گھنٹے میں ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر سب انعامات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رنگین پیدا کی ہے۔ ہر طرح کے، یعنی جو آپ پھل دیکھتے ہیں، کھانے کی چیزیں لے لیں آپ یا برتنے کی چیزیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے رنگ پیدا کر دیے ہیں۔ اور سب سے بہترین رنگ انہیں جو انسان بھی رنگ بناتے ہیں وہ دراصل قدرتی رنگوں سے ہی بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رنگ پیدا کیے ہیں دنیا میں ہر چیز کو مختلف قسم کا بنایا، جیسے بھی پیچھے ہم نے ہجر کے علاقوں کے وہ محل دیکھے کہ کچھ جگہ مٹی یا کچھ جگہ پہاڑ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، کچھ جگہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، اور سینڈ جو ہوتی ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف کلر بنائے ہیں۔ آسمان کو اگر آپ دیکھیں تو آسمان کی طرف جب آپ نگاہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھلے آسمان کو آپ دیکھیں جس کے نیچے سمندر ہو، اس سمندر کا پانی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو کلر ہوتا ہے جب نیلا آسمان ہو اور اس میں لائٹ گرین کلر شامل ہو، اتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ویسا کلر انسان چاہے تو بھی نہیں بنا سکتا جو قدرتی کلر ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس نے بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب اصل بات بتائی گئی کہ اس نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے جس میں کشتیاں چلتی ہیں، اس سے تر و تازہ گوشت بھی تم نکالتے ہو، اور ہم یہ سب جانتے ہیں نا کہ سب سے ابھی بھی آج جو مشہور ہے سب سے زیادہ وہ سی فوڈ مشہور ہے۔ مچھلی کو آپ دیکھیں کہ اس میں جو غذائیت ہے، ٹیسٹ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی آپ کو اس کو، نہ اس کو ذبح کرنا ہے، نہ کچھ زیادہ کاٹنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لذت بھی ہے، لذت بھی مل گئی، پروٹین بھی مل گیا۔ سب سے زیادہ جو غذائیت ہے، سب سے زیادہ پروٹین جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مچھلی میں رکھ دیا، تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ تم ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ سمندر سے اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ جو سب سے قیمتی چیز ہے، ویسے تو زیورات سارے ہم جو پہنتے ہیں وہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں، گولڈ ہے، سلور ہے، لیکن انسان اس کو اور زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پرل، موتی۔ یہ بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک سیپ میں، یعنی اتنا وہ بند ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس میں ایک ہول ہوتا ہے، اس میں کون سا وہ پانی کا قطرہ جاتا ہے اور جس کی بنا پر وہ موتی بن جاتا ہے۔ اور ہر سیپ کو یہ نصیب نہیں ہوتا، کچھ ہی ایسے ہوتے ہیں جس کو یہ نصیب ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو موتی بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اصل چیز ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان شکر گزاری ادا کرتا ہے یا پھر وہ ناشکری کرتا ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیں، پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کہ زمین اور آسمان کو بنایا، بارش برسائی ہمارے لیے، سورج کی روشنی ہمارے لیے پیدا کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانور پیدا کیے جو ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں، ہمارا بوجھ ڈھوتے ہیں، ہمارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے کہ ان سے ہم ٹینٹ بناتے ہیں یا پھر ان کے ذریعے سے کپڑے بنتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، تو بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہو؟ شکر گزاری والا حال ہو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ شکر گزاری یہ ایک ایسی نعمت ہے جو مومن کے لیے کہا گیا نا، کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر سمیٹتا ہے، اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر سمیٹتا ہے۔ تو شکر گزاری پر اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری بہت پسند ہے، کیونکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید سے نوازوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ روتے رہتے ہیں، کیا کریں، ارے اللہ ایسا ہو گیا، وہ فلاں جگہ ہمارا نقصان ہو گیا، فلاں کاروبار میں ہمارا نقصان ہو گیا، کیا کریں، ہم نے تو فلاں سے قرض لیا، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ یعنی ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی روتے ہیں کہ سامنے والا ان سے کوئی چیز مانگ نہ لے۔ تو دیکھیں، جو چیزیں دی ہیں اس پر نظر رکھیں، ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، تو شکر گزاری پیدا ہوگی۔ جیسے لاسٹ منتھ کی بات ہے، ہم لوگ کچھ ڈسکشن کر رہے تھے شکر گزاری پر، تو کسی نے ایک بہت ہی اچھا چھوٹی سی کہانی کسی کی سنائی کہ ایک خاتون ناراض ہو کر، اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور صرف اس بنا پر میکے چلی جاتی ہے چھوٹی سی بات پر کہ شوہر سے اس نے کوئی فرمائش کی اور شوہر نے وہ فرمائش پوری نہیں کی، تو اس بنا پر وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ واپس نہیں جائے گی جب تک کہ شوہر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گا۔ اب یہ رات میں ٹہلنے کے لیے اپنے ٹیرس پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بازو میں نیچے مکان میں کوئی غریب فیملی رہتی ہے۔ شوہر پوچھتا ہے بیوی سے کہ کھانے پینے کو کچھ ہے، یعنی کیونکہ ہمارا، یعنی
ایسا موسم آ گیا کہ کاروبار بھی زیادہ نہیں چل سکتا ہے اور تنگی ہے، حالت صحیح نہیں ہے، تو کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے۔ شوہر پوچھتا ہے کیا ہے کھانے کے لیے، کہنے لگ وہ بیوی کہتی کہ الحمدللہ میں نے پورے سال کا اچار ڈال لیا ہے، ہمیں پورا سال اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا، ہم بھوکے نہیں سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور وہ اتنی شکر گزاری اور اس کیفیت میں یہ ذکر کرتی ہے کہ اوپر کھڑی ہوئی وہ خاتون جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی تھی، وہ سن کر خود شرمندہ ہو جاتی ہے کہ ایک عورت یہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے پوچھنے پر کہہ رہی ہے کہ ہاں سال بھر کا اچار ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال بھوکا نہیں رکھے گا، اور ایک یہ خاتون ہے کہ جو ایکسٹرا کی خواہش کر کے اپنے شوہر کو ناراض کر کے آ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت فوراً وہ اپنا سامان باندھ کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کیبنٹ کھولتے ہیں یا اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، ہائے اللہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو پہننے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اب میں کیا پہنوں گی، جبکہ الماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے۔ تو یہ سب کیا ہے دراصل، یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گا۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ واقعی میں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے، نہ اتنا سٹیمنا ہمارے پاس ہے کہ ہم شمار کرنے بیٹھیں، تو اس میں تو پوری زندگی ہماری لگ جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں۔ اور کیا کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو تنگی میں یا خوشحالی میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت بہت بہترین سیرت ہے، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ضرور آپ لوگ پڑھیں اس کو، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کرنا شروع کی تو ان کو بھی کچھ سنگن ملی، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم جا کر معلوم کر کے آؤ مکہ میں کہ کون شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ اور ان کا قبیلہ دراصل راہزن تھے، یہ لوگ اسٹریٹ رابر جس کو کہتے ہیں، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے لیڈر تھے یہ ابو ذر غفاری۔ اب جب ان کے بھائی وہاں سے ہو آئے مکہ سے تو ان کو اپنے بھائی کی باتوں پر بھی اتنا یقین نہ آیا، خود مکہ جانے کی ٹھانی، مکہ گئے اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور جا کر کعبۃ اللہ کے پاس علل اعلان اس کا ذکر کر دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش آیا پھر کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، پھر مارا گیا، دو دفعہ خوب مارا گیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دیر تک بے ہوش رہے۔ جب تیسری دفعہ جب ہوش آیا اور کہنے لگے، مکہ کے لوگ آگے بڑھ کر مارنے کی کوشش کرنے لگے تو ان کو کسی نے روک دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ان کو کیوں مارتے، کہ تم کو معلوم نہیں کہ ان کا قبیلہ راستے میں ہی موجود ہے، اور اگر تم نے ان کو مارا اور یہ مرمرا گئے تو تمہارا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ تب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے جو کہ ان کی پچھلی زندگی ایسی گزری تھی کہ جو انہوں نے جیسے بھی گزاری تھی، ان کو تو اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا، کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، تو اب ان کے دل میں ایسا ایک خیال پیدا ہوا کہ اب مجھے بہت ہی زیادہ نیک کام کرنے ہیں، اور برائی سے جیسے ان کو نفرت ہو گئی تھی، اتنا زیادہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے آخری زمانے میں یہ دور دراز کے علاقے میں رہنے چلے گئے، یہ اور ان کی بیوی، اور ان کے گھر میں کوئی چیزیں نہیں تھیں، کوئی دنیاوی سامان نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دو تین برتن تھے، ایک پتیلی، ایک توا اور ایک چمٹا، اور ایک چارپائی سی تھی جس پر بستر بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو دو چار سامان تھے ان کو دیکھ کر یہ بیوی سے کہنے لگے کہ یہ کیا تم نے سانپ بچھو جمع کر رکھے ہیں دنیا کے، یعنی ان کو اتنی دنیاوی سامان سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تھی، اتنی زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا تھا کہ بالکل اللہ کے لیے لو لگا لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میری امت کا متقی شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے، یعنی آپ یہ ان کو کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ یہ متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کو خود احساس تھا اس بات کا کہ میں نے پچھلی زندگی ایسی گزاری ہے لہٰذا اب میری زندگی کیسی ہو. تو بعض اوقات انسان کے اندر شکر گزاری کم چیزوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات انسان ایسے ہو جاتے ہیں, یعنی ایسا ان کا دل اور دماغ ہو جاتا ہے کہ ہزاروں چیزیں ان کے پاس ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو تقوی والی زندگی جو ہوگی وہ شکر گزاری والی زندگی ہوگی, اور جو بغیر تقوی کی زندگی گزاری جائے گی اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو اگر آج ہم دیکھیں کہ سب سے بڑی نعمت آج اگر ہم کو ملی ہے, اگر دنیاوی ساز و سامان کچھ نہ بھی ہو ہمارے پاس, خوبصورتی نہ ہو, نہ ہمارا رنگ اچھا ہو, نہ ہم خوبصورت ہوں, نہ ہمارے پاس مال و دولت ہو, نہ ہمارے پاس عہدہ جاہ اور عزت ہو, لیکن اسلام کی نعمت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی. اس نعمت کے آگے ہر چیز ہیچ ہے. تو صرف اس اسلام کی نعمت کا ہی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زبان قاصر ہے. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں, یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے, اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے. اب جاؤ جہنم کے دروازے میں گھس جاؤ, وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے, بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا, دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے, جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو, ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. سلام ہو تم پر, جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے, وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مستر مگن تھے اور تکبر کرنے والے تھے. جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ پھر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں, یعنی دنیا میں تو تکبر کرتے رہتے لیکن فرشتوں کی روح قبض کرنے کے وقت اپنے آپ کو بالکل عاجز کر دیتے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم متکبرین کو خوب جانتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنت میں کوئی مقام نہیں ہوگا. دوسری طرف خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی, یعنی جو وحی الہی ہے, اس کی تعلیمات مومنین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, مومنین اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں. تو یہاں پر جب مومنوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز اتری تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. صحابہ کرام جو تھے جب ان کو اس قرآن کی آیتیں ان آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ فوراً سمعنا واطعنا کہتے تھے. ان کے اوپر قرآن کی آیتیں کچھ بار اور بوجھ نہیں بنتی تھیں. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حکم معلوم ہوتا ہے قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, مومن فوراً اپنا سر جھکا دیتا ہے. وہ کیوں اور کیا کی وہ نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں کیسے ہوا, بلکہ فوراً وہ ایمان لے آتا ہے اور فوراً اس حکم کو بجا لاتا ہے. انہیں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی انہی لوگوں کے لیے ہے, اور ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں اور ان کو سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. اور یہ کس لیے ہوگا؟ کہ ان کے عمل کے بدلے میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا, اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا والاجر الاخرتی اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا انجام ان کا منتظر ہے. یہاں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور دوسری ہجرت کی طرف بھی. جیسے سیرت پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب ظلم انتہا سے زیادہ بڑھ گیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی صحابہ کرام کو کہ حبش کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ عادل بادشاہ ہے, تم اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ. اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وہ وہاں پر تمہیں پناہ دے دے گا. تب شروع میں کہا جاتا ہے کہ 12 مرد تھے اور کچھ عورتیں, ان لوگوں نے ہجرت کی. پھر ان کو دیکھ کر دوسرے اور کچھ لوگوں نے زیادہ بڑے گروہ نے ہجرت کی. اس وقت شاید 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی. تو اس طرح سے یہ پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ پیش آئی تھی کہ ان لوگوں نے مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیے جو ان پر ظلم ستم ہو رہا تھا, اور اس بنا پر یہ لوگ دوسرے ملک میں چلے گئے تھے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت اسلام کو قبول کرنا, اسلام کو ماننا اور اسلام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا کہ جس کی بنا پر انہیں اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کرنی پڑی, اور ایسے ملک میں جہاں جو ان کا اپنا ملک بھی نہیں تھا, کوئی دوسرا ملک جہاں پر دوسری قسم کے لوگ آباد تھے، کسی اور مذہب کو فالو کرنے والے، کیونکہ وہ بادشاہ اس وقت عیسائی تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں کے لیے فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کے بعد صبر کیا تو وہ ان کا انجام جو ہے بہترین انجام ہونے والا ہے، وہ اچھے انجام کے منتظر رہیں۔ تو دنیا میں بھی ان کو پھر اچھا انجام ان کا نصیب ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسلام کو غالب کیا اور مسلمانوں کو اچھا ٹھکانہ دیا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ اچھا ہی ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول سے فرمائیں گے کہ بالبیناتی والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو احادیث ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے تشریح ہے اس قرآن کی، اور اللہ کے رسول کے بارے میں جو فرمائے گئے تھے کہ آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ تو جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہاں سے خود ہی ان کی بات کا انکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں، لہٰذا احادیث کو نہ مانا جائے، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہی قانون بناتے ہیں، اور قرآن کو بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ حدیث کو نکال دیتے ہیں تو پھر بہت سارے جو حرام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں، ان کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ایکچولی یہ بھی شیطان کا ایک بہکاوا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ بہت سی جو اسلام نے چیزیں ممنوع کر دی ہیں وہ ان کو اپنے لیے جائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ ڈائریکٹ جائز کر لیتے تو پھر لوگ ان کو مسلمان ہی نہ کہتے، لہٰذا انہوں نے ہیلے بہانے سے یہ راستہ نکالا اور پھر اپنے آپ کو اہل القرآن کہنا شروع کیا۔ تو اس آیت سے بتایا جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ کے رسول اس کو کھول کر اور اس کی تشریح کر کے بیان کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں پر سائے کی بات کی گئی ہے، تو اگر انسان جھکنا نہ بھی چاہے، تو جب دیکھیں کہ جب وہ جس پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سایہ ضرور اللہ کے آگے جھکتا ہے، یعنی وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ خوشی سے کر رہی ہو یا ناخوشی سے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اور جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں انسان کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ صرف ایک انسان ہی ہے جو اس کے آگے سر جھکانے سے یا تو گریز کرتا ہے یا اکڑتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ انسان کس ذوق میں مبتلا ہے، جبکہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اور اس کا حکم بجا لاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سب گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں عرب کے اس معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ بیٹی کی خبر سنتے ہی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ بیٹی کیسے پیدا ہو گئی، اور وہ بیٹی کو اس لیے ننگ و آر سمجھتے تھے کہ اس بیٹی کی وجہ سے داماد کے آگے ان کو جھکنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ سیم یہی کانسیپٹ اور یہی تصور آج ہمارے یہاں خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ وہ جو آج ہندوانہ سوچ، یہی سوچ اس زمانے کے مشرکین کی بھی تھی کہ وہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے، اور بیٹی پیدا ہونے پر وہ اپنی بے عزتی یا سبکی سمجھتے تھے کہ جب ان کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی اور وہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا، اور سوچتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا کہ اس بری خبر کے بعد کیا کرے، آیا بیٹی کو لیے رہے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ اور یہی سیم سچویشن آج ہمارے یہاں پر ہے کہ ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، دو تک بھی بھلے ہی چلیں کچھ نہیں کہتے ہیں، پھر بھی لوگ پوچھتے کہ اچھا ابھی بیٹا نہیں ہے۔ اب جب دو بیٹیاں ہوں گی، تیسرا ہونے والا ہے، تو سارے لوگ ضرور کہیں گے کہ بیٹا ہو جانا چاہیے۔ یعنی وہ ماں کو اگر نہیں بھی دل میں آ رہا ہو خیال، تو سارے لوگ مل کر اس کے دل میں خیال پیدا کر دیں گے کہ بیٹا ہو تو اچھا ہے۔ یعنی بیٹیاں ہونا جرم ہونے کی، یعنی وہ مجرم بن گئی ہے بیچاری ماں۔ اب تیسری بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو ہائے، تیسری بھی بیٹی ہو گئی، ارے اللہ، تین تین بیٹیوں کا بوجھ۔ اب چلے تین ہو گئے، اس کے بعد جب چوتھی ہوتی ہے تو پھر تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جیسے کسی کے گھر سے میت کی خبر آئی ہو، کسی کی موت ہو گئی ہو، جیسے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں تو بس ایسی خبریں سنی جاتی ہیں، مبارکباد بھی نہیں دی جاتی۔ چوتھے اور پانچویں سے بیٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مبارکباد کی کیا ضرورت ہے، تو افسوس کی بات ہے۔ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ ارے بہت ہی افسوس ہوا آپ کو، چوتھی بھی بیٹی ہو گئی، ارے اللہ، کیسا کریں گے اب آپ۔ تو ہمارے یہاں پر ایسی سوچ، ہندوانہ سوچ ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں بیٹیاں کتنی بھی ہوں وہ بوجھ کیسے ہوں گی، بیٹیاں تو رحمت اور پھول ہوتی ہیں، اور جو نرمی، جو عاجزی، جو والدین سے محبت بیٹیوں کو ہوتی ہے کہ وہ بیٹوں کو ہوتی ہے۔ جس بیٹے کے لیے آج آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، اور جس بیٹے کے لیے آج آپ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اور بیٹیوں کو نمبر دو پر رکھ رہے ہیں، تو وہ بیٹے کیا فائدہ دیتے ہیں، کیا کام آتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج جن کے پاس ان کے بیٹے ہیں، بوڑھے والدین ہیں، تو کیا ان بیٹوں نے ان کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے؟ ہر کوئی اپنی جاب کے لیے، اب تو ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ بوڑھے والدین کہیں بھی رہیں، کیسے بھی رہیں، اکیلے رہیں، کیسے بھی رہیں، ہم کو تو اپنا کیریئر بنانا ہے، اس کے لیے ہم بس چلے باہر۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہمارے یہاں چل نکلا ہے۔ تو بیٹے، ٹھیک ہے، بیٹے اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن بیٹیوں کو کمتر سمجھ کر بیٹوں کو بڑھاوا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا انصاف ہے؟ تو جو سوچ آج ہمارے یہاں پر ہے، وہی سوچ اس زمانے میں بھی تھی۔ بیٹیوں کو آڑ سمجھا جاتا اور سمجھتے کہ بیٹی کی وجہ سے داماد کی بات سننا پڑے گا۔ اس زمانے میں بھی داماد کی بہت ڈیمانڈ تھی، اور سیم سچویشن آج ہمارے ممالک میں پائی جاتی ہے کہ جب ہم بیٹیوں کو کمتر سمجھنے لگے اور ہم نے بیٹی کو دوسرا درجہ دے دیا، تو اسی لیے ہمارے یہاں رشتے کہتے ہیں کہ رشتہ لڑکے والے لائیں گے۔ لڑکی والے اگر خود سے جا کر رشتہ دیں تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لڑکے والے اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، اور جو لڑکوں کی مائیں ہیں ان کا تو بس آپ دیکھیں نا۔ میں غلط، اگر میں غلطی سے کام نہیں لے رہی ہوں یا اگر میں زیادتی نہ کر رہی ہوں، تو آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے کہ لڑکوں کی مائیں تو اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے، یعنی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم امریکہ ہیں اور باقی سارے دوسرے جو ہیں بس ایسے ہی ہمارے سارے غلام ہیں۔ اور داماد کو پھر اتنا زیادہ وہ بڑا درجہ دے دیا گیا، اور داماد نہیں ہوا جیسے کہ وہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ اتنا زیادہ جب داماد آتا ہے تو اتنا وہ ہو جاتا ہے، گھر میں ایک कहना चाहिए ना कि एक उथल पुथल सी मच जाती है, दामाद आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं। किसी ने कहा था बहुत अच्छी बात कि दामाद नहीं आ रहा है गोया कि शेर आ रहा हो। जैसे शेर आने के वक्त सब डर जाते हैं, तैसे दामाद आने के वक्त हमारे यहाँ का मंजर होता है। इतना ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट, इतना उसका ख्याल कि दामाद नाराज़ ना हो जाए। और आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर तो ऐसा सिस्टम है कि कुछ लोग नाराज़ होकर चले गए शादी में से, ये ज़िंदगी भर लड़की को कच्चों के देते रहे कि दामाद का दस्तरखान आपने नहीं लगवाया था। दामाद का टेबल अलग से लगता है, जब शादी होती है, निकाह होता है, तो दूसरे टेबल्स अलग लगेंगे जो आम लोग खाने वाले हैं, और दामाद का जो टेबल लगेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा खाने होंगे उसके दोस्तों के लिए, उसमें कुछ स्पेशल केक वगैरह होंगे, कुछ फ्लावर्स होंगे। ये सारी क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आया ये सिस्टम? तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, किधर हम जा रहे हैं? क्या सेम वही हालत आज हमारी नहीं है जो मुशरिकीन मक्का के थे? फिर बेटी को, चूँकि हिंदुओं में ये रिवाज था कि वो बेटी को बोझ समझते थे और बेटी को दूसरा दर्जा देते थे, इसलिए जब वो उसकी शादी करते तो वो समझते कि सामने वाले ने एहसान किया है हम पर, और वो एहसान के बिना पर उन्होंने वो डॉरी सिस्टम या फिर क्या कहते हैं उसको, जहेज का वो एक समझे कि बेटी को देते वक्त बेटी की इज्जत हो सामने वाले घर में और उसको दूसरा दर्जा ना मिले, और तुम शादी करके ले जा रहे हो तो इस बिना पर हम तुमको ये देते हैं सामान, ताकि हमारी बेटी की इज्जत इस सामान की वजह से हो। तो ये जो बारात का सिस्टम है, ये बारात का सिस्टम भी हिंदुओं के यहाँ पैदा हुआ था, हिंदुओं के यहाँ था, उनकी वजह से आज हमारे यहाँ है। वरना मुसलमानों के यहाँ बारात का कोई सिस्टम नहीं है। आप देख लें पूरी हिस्ट्री, आप उठाकर देख लें मुसलमानों की, कहीं पर भी आपको बारात का कोई तस्वुर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब वो लोग बेटी को देते थे और बेटी की शादी करते थे और उसके साथ बहुत सारा सामान देते थे ताकि बेटी की इज्जत हो उस सामान की वजह से, तो अब चूंकि पहले ज़माने में इतनी सवारियां तो नहीं होती थी, तो लोग ज़्यादा लोगों को ले जाते थे कि सामान जो लाना पड़ेगा उस सामान को लाने के लिए ज़्यादा लोग लगेंगे, उठाना होगा सामान को, भाई जहेज है उसको उठाना तो पड़ेगा ही ना, पलंग है, बिस्तर है, फ्रिज। अब तो यानी ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं बहुत ही नॉर्मल हो गई, अब तो इससे आगे बहुत बढ़ गई हैं चीज़ें। तो हमने भी क्या कर दिया, बेटियों को उस सामान के बराबर कर दिया कि जब तक जहेज नहीं लिया जाएगा उनकी वो इज्जत नहीं होगी। और ख़ुद माएँ जो है इसके पीछे पड़ी रहती हैं, बेटियों की माएँ, कि अगर कोई दीनदार कोई एक भूला भटका लड़का आकर कहता भी है कि भाई मैं बग़ैर जहेज के शादी करना चाहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि नहीं, हाय हमारी बेटी के अरमान क्या होंगे। तो ये माएँ ख़ुद बीच में आड़ बन जाती हैं। तो हमने ख़ुद बेटी को दूसरा दर्जा दे दिया और बेटियों के साथ जहेज की पख हमने इसलिए लगा दी कि बेटियों की इज्जत वहाँ पर हो। तो बेटियों की इज्जत जहेज से नहीं होती। या जो ससुराल वाले हैं वो बेटियों वालों को कमतर क्यों समझते हैं और अपने आप को सुपेरियर क्यों समझते हैं? अगर अल्लाह ताला ने उनको बेटे दिए हैं तो वो ये भी तो सोचें कि ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है हमको, लेकिन इसके बारे में हमसे पूछ होगी। और उन बेटों को पैदा करने में क्या उनका अख्तियार था? और बेटियों को पैदा करने में जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा हुई के बेचारे वो मुजरिम बन गए। तो ये बेटे और बेटियाँ किसकी तरफ से होती हैं? अल्लाह की तरफ से। अगर अल्लाह ताला किसी को बेटे देता है उनको वो देकर आजमाता है, किसी को बेटियाँ देकर आजमाता है। तो हमारे यहाँ पर जैसे ही आप किसी से मुलाकात करें, कोई आपके घर मेहमान आए या आप किसी के घर गए, अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? अब सामने वाला कहे कि अच्छा चार बेटियाँ, हाय चार बेटियाँ हैं, अरे अल्लाह बेटा नहीं है, एक भी बेटा नहीं है, यही जुमला आपको सुनने को मिलेगा। अब कैसा होगा इनका, कैसी शादियाँ करेंगे? आपको तो बहुत फिक्र होती होगी ना चारों बेटियों की या पाँचों बेटियों की। अरे भाई आप कौन होते हैं फिक्र करने वाले, अल्लाह ताला मौजूद है, वो करवा देगा इनकी शादियाँ। इतना हमारे यहाँ पर इसको मायूब बना दिया गया कि यकीन जानिए कि बेटियों वालों को बेचारों को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। और फिर जहेज लेने के बाद उनको जहेज कम दिया जाए, तो कुछ घराने खुसूसन नॉन मुस्लिम के तो थे ही थे, हमारे मुसलमानों के घरानों की ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जहाँ ये रिपोर्ट्स में ये बात शामिल है कि लड़की को घर से बाहर भेज दिया गया कि तुम जहेज लेकर नहीं आई हो, या जब तक तुम अपने भाइयों से या अपने वालिद से इतने पैसे लेकर नहीं आती हो हमको, तुम हमारे घर नहीं रहना। यानी आपने शादी उस लड़की से नहीं की बल्कि उसके मालो दौलत से कर ली। अब बेचारी लड़की परेशान, वो क्या करे ना, वो अपने इधर वालदैन को परेशान करना चाहती है और अब इधर ससुराल से बाहर चली गई तो कहाँ उसका ठिकाना होगा। तो हमने ख़ुद असल में क्या कर दिया कि लड़कियों को ख़ुद हमने उनका दर्जा सेकंड कर दिया है। जब तक हम खुद इसको, यानी हमको एक बहुत बड़ा एक कंपेन चलाना होगा, हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा, इस राह में हमें जहाद करना है कि जो हमने लड़कियों को दूसरा दर्जा दे दिया है ये बहुत ही गलत बात है। लड़कियाँ और लड़के कोई अलग नहीं होते, लड़के और लड़कियाँ दोनों बराबर हैं, दोनों को अल्लाह ताला ने एक ही दर्जा दिया है, अमल के लिहाज से हर लिहाज से दोनों एक हैं। हाँ अल्लाह ताला ने जिस्मानी साख्त लड़कियों की ऐसी बना दी है, لیکن ہمارے یہاں وہی ہندوانہ سوچ ہم مسلمانوں میں رچ بس گئی ہے کہ لڑکے ہو تو بہت اچھا اور لڑکیاں ہو تو کہیں ہائے بیچاری، ہائے اللہ بیچاری کو اتنی لڑکیاں ہیں، ایک بھی لڑکا نہیں ہے، جیسے لڑکا نہ ہونا اس کا جرم بن گیا بیچاری کا، ماں کا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اور یہ ہم نے اسی لیے لڑکیوں کی قیمت گھٹائی، لڑکیوں کو کم اہمیت دی، لڑکیوں کو کم درجہ دیا، تو اس کی بنا پر جہیز کا درجہ زیادہ بڑھ گیا، جبکہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور جو فاطمی جہیز کہا جاتا ہے وہ فاطمی جہیز بھی کوئی نہیں ہے، وہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جہیز دینا ہی ہوتا تو اپنی چاروں بیٹیوں کو دیے ہوتے۔ کیا ہم اللہ کے رسول سے یہ تصور کر سکتے ہیں آپ سے کہ آپ نے ناانصافی کی ہوگی کہ باقی تین بیٹیوں کو نہیں دیا اور ایک بیٹی فاطمہ کو دے دیا بس؟ تو چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے خود کے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کفیل تھے اللہ کے رسول خود، تو انہوں نے اپنے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیا تو چونکہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے تو ان کو سب سامان خرید کر دیا، اور پیسہ کس کا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ تھا، انہوں نے اپنی زرہ بیچی تھی اور اس پیسوں میں خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے، گھر کا سامان اور ولیمے کا انتظام کیا گیا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا پیسہ تھا، اللہ کے رسول نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ تو ہم جو ہے زبردستی فاطمی جہیز کے نام سے انہوں نے چکی دی تھی تو ہم گرائنڈر دے دیتے ہیں، انہوں نے جو ہے کچھ کھجور کے اس کے پتوں کے تکیے اور بستر دیا تھا، ہم بہت ہی خوبصورت بیڈ روم سیٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو جہیز لے کر شادی کرنے والے ہوتے ہیں، ایکچولی ان کو تو کہا گیا نا، کسی نے ایک کتاب لکھی ہے، مرد بھی بکتے ہیں جہیز کے لیے، بہت اچھی کتاب لکھی ہے، کہ یہ مرد ہی نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سہارے پر جینا چاہتے ہیں، یہ خوددار لوگ نہیں ہوتے، بے غیرت ہوتے ہیں۔ اور جو جوڑے کی رقم ہمارے یہاں ہے، جوڑے کی رقم ہے یا اور بھی ایسی چیزیں کہ جب داماد یعنی سسرال والے آئے، بیٹی کے سسرال والے، تو اتنا ان کو کر دیا جاتا ہے کہ ارے اللہ سسرال والے آ گئے، ان کو اتنا ان کا خیال رکھا جائے، بیچارے لڑکی والے ان کے خدمت میں جھکے چلے جاتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر بھی لڑکی والے ناراض، ان کے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے وہ، کیوں؟ کیونکہ لڑکی کو ہم نے کمتر سمجھا ہے نا، ان مشرقین مکہ کی طرح۔ تو لڑکی کمتر نہیں ہے، اگر آپ لڑکی دے رہے سامنے والے کو تو آپ کا احسان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ رپورٹس پڑھیں، آپ خود جائیے انٹرنیٹ پر اور دیکھیے وہاں پر کہ جو انڈیا میں ابارشن کرانے کی وجہ سے، ان لڑکیوں کا ابارشن کرانے کی وجہ سے جو ریشو ہو گیا ہے، اور جو قدرتی ایک نظام ہے اس میں جو ڈسٹربنس آیا ہے اس بنا پر، کہ مارواڑیوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے یہاں پر یہ ڈوری اور جہیز کا بہت زیادہ سسٹم ہے، تو سب سے زیادہ مارواڑیوں اور پنجابیوں نے جو ہے ابارٹ کروایا لڑکیاں معلوم ہونے کے بعد۔ اب ان کے یہاں پر ریشو یا تناسب یہ ہو گیا ہے کہ 1000 لڑکے ہیں اور 700 لڑکیاں ہیں، خصوصاً گجرات میں، پنجاب میں۔ اب مارواڑی لوگ، چونکہ یہ لوگ تو اپنے خاندان کے علاوہ کہیں اور شادی بھی نہیں کرتے، اب ان کے یہاں پر یہ تناسب ہو گیا ہے کہ ان کے پاس لڑکے زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں۔ اب وہ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں لیکن ان کو لڑکی نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ پھر یہ جہیز کی وجہ سے اتنا زیادہ لڑکی کو ڈیگریڈ کیا گیا اور اتنا لڑکیوں کی بے عزتی کی گئی، جس کی بنا پر اب مائیں یہ چاہتی ہیں کہ لڑکیاں پیدا ہی نہ ہوں، تو وہ ریشو خود بخود گھٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کا تناسب رکھا ہے، وہ بالکل برابر اور بیلنس رکھا ہے، اس میں اگر ہم دخل اندازی کریں گے تو یہی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے لیے کبھی ایسا نہ کریں۔ مبارک کاپڑی نے بہت اچھا ایک مضمون لکھا تھا، وہ کہ انہوں نے اس کو بہت اچھے پیرائے میں بتایا تھا، چھوٹے سے ایک ڈرامے افسانے کے ٹائپ میں، کہ بیٹی سوالیہ اور حیرانیہ نشان اس سے پوچھتی ہے کہ مجھ میں اور بھیا میں فرق کیوں ہے؟ جب صبح ہوتی ہے تو امی ناشتے میں ابلا ہوا انڈا بھیا کو دیتی ہیں کہ ان کو طاقت کی ضرورت ہے، اور جبکہ میں بھی اسکول جاتی ہوں اور میں بھی پڑھ رہی ہوں، مجھے انڈا نہیں دیتی کہ تم لڑکی ہو تمہیں ضرورت نہیں۔ بھیا کا پرسنٹیج 60 بنا ہے، ان کو سب سے بہترین کالج میں داخلہ دلایا جائے گا کیونکہ وہ لڑکے ہیں، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، اور میرا پرسنٹیج 80 بنا ہے لیکن مجھے کہا گیا کہ تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ رہو، تمہیں چولہا چکی کرنی ہے۔ تو یہ کیا ڈفرینشیٹ ہم نے کیسے پیدا کر لیے ہیں کہ لڑکا ہو تو اس کو کھانے کو زیادہ دیا جائے، اس کو اچھی چیز دی جائے؟ یہ سوال پوچھا جائے گا ہم سے قیامت کے دن کہ ہم نے کیوں اس طرح سے اولاد میں فرق کیا۔ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہے، یہ ہم نے یہ درجات خود مقرر کر لیے ہیں۔ اتنے فخر سے کہا جاتا ہے، لڑکوں کی مائیں جب لڑکیاں دیکھنے جاتی ہیں اتنا زیادہ سامنے والوں کی بے عزتی کرتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ ہم لوگوں کے گھر جا جا کے اتنے کھانے کھاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے بہانے، اور پھر ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. ایک اس میں ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہائٹ کم تھی, آنکھیں چھوٹی تھیں, ہائٹ زیادہ تھی, صحت زیادہ تھی, رنگ کم تھا. اتنے ہم کامنٹس کرتے ہیں, پورے کامنٹس لکھے جا رہے ہوں گے ہمارے, پورے کامنٹس. بنانے والے آپ تھے, اگر آپ بناتے تو آپ کو کمی بیشی کرنے کا اور کہنے کا اختیار ہوتا. بنانے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, آپ اس کی تخلیق پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو اگر آپ کو پسند ہی نہیں آتی ہے تو آپ لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو پریشان نہ کریں نا. آپ لوگوں پر کتنا بار ڈالتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کے کسی کے گھر جاتے ہیں آپ دیکھنے کے لیے, اور لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس وقت اس کے گھر والوں پر کتنا بار اور بوجھ پڑتا ہے, وہ لڑکی کی کیا حالت ہوتی ہے. ہم نے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جو لڑکی دیکھنے کا رواج سسٹم ہم نے بنا لیا نا, یہ بہت غلط طریقہ ہے واقعی میں. تو ہم نے کوئی اور طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ بیچاری لڑکی کو ریجیکٹ ہونے کا احساس نہ ہو اور وہ گھر والوں پر بار نہ پڑے. ایک مہمان آتے ہیں اور وہ متوسط طبقے کا آدمی ہے, تو وہ ایک مہمان کے آنے کے چکر میں اس کے 1000 روپیے خرچ ہو جاتے ہیں اور پھر بھی وہ لڑکی کو ریجیکٹ کر کے چلے گئے, کیونکہ لڑکا والا بنایا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو اللہ کے لیے کوئی ایسے کام نہ کرے کہ جس سے آپ دوسروں کو تکلیف دینے والے بن رہے ہوں. اور اگر آپ لڑکے والے ہیں تو آپ کوئی بہت سپیریئر نہیں ہیں, آپ آسمان سے نہیں اترے ہیں. ہمارے یہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکے والے لڑکے والے لڑکے والے, اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لڑکے والوں کو کہ ان کے لیے بس ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے. ایسا نہیں, اب ہم نے زمانہ, ہم نے جو ہے ٹرن لانا چاہیے, ہم نے چینج کرنا چاہیے اس کو. اب لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اگر لڑکی والے لڑکوں والوں کو لڑکی نہ دیں تو کس سے شادی کریں گے؟ پھر بیٹھا رہ جائے گا لڑکا بیچارہ, بوڑھا ہو جائے گا ایسے ہی. تو لڑکی والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے کہ لڑکی والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے لڑکے ان کو لڑکی دی اپنی, اتنی اپنی اچھی بیٹی اپنی جن کو جس کی انہوں نے پرورش کی. کس کا دل چاہے گا اپنی بیٹی کو جدا کرنے کے لیے؟ لیکن ہم اپنا اتنا قیمتی سرمایہ, اپنی اتنی قیمتی چیز, اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کر ہم دے دیتے ہیں لڑکے والوں کو, تو ان کو احسان ماننا چاہیے. تو لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو سمجھے کہ وہی ہندوانہ طریقہ, اور جو کفار مکہ کیا کرتے تھے وہ وہی طریقے کو اپناتا ہے. تو یہ سسٹم کو ہمیں ختم کرنا ہے. کم از کم جتنے لوگ ہم لوگ سن رہے ہیں, ہم کو جہیز کو ختم کرنا ہے, بیٹا اور بیٹی کے ڈفرینشیٹ کو ختم کرنا ہے. اور بیٹی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس کو آزادی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹی اور بیٹے کو برابر سمجھیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کو آپ جہاں چاہیں آزاد چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. بیٹی کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ بعض اوقات آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے بیٹا اور بیٹی کو برابر کرنے کے چکر میں بیٹیوں کو اتنی آزادی دے دی ہے کہ وہ جہاں چاہیں گھومیں پھریں, تنہا جائیں, کوئی محرم کا خیال نہ رکھیں, بے حیائی فیشن جو چاہے کریں. ایسا نہیں ہے. بیٹیوں کی حفاظت آپ کو ان کے طریقے کار سے کرنی ہوگی جس کی وجہ سے ان کی عزت, ان کی ناموس محفوظ رہے. ان کو بالکل آزادی ایسے بھی نہیں دینی ہے کہ وہ جو چاہے کرتی پھریں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, جو کہا گیا اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں, اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یہ کئی مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں, یعنی خالص دودھ, جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یہاں پر پھر جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں ہمارے لیے ایک عبرت اور نصیحت کا سامان بھی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے ہم تمہیں ایک ایسی خالص چیز پلاتے ہیں جو دو ایسی گندی چیزوں کے درمیان سے بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتظام اور کیسے نظام ہے کہ دودھ میں کوئی چیز مکس نہیں ہوتی، کتنا خالص کتنا پیور ہوتا ہے، اور یہ جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے اور بیچ میں سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے، لیکن کوئی چیز اس میں مکس نہیں ہو پاتی اور بالکل سفید ہوتا ہے، کوئی قسم کا کچرا بھی اس میں نہیں ہوتا۔ وہ کیسی اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیسا نظام بنایا ہے، وہ کون سی چھلنی ہے جس سے چھن کر یہ دودھ نکلتا ہے جو اتنا پیور اور اتنا خالص ہوتا ہے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور کتنا فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں ہر قسم کا علاج، دودھ ایک بہترین غذا ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، کیلشیم جو بھی انسان کو درکار ہے، جو آج کل ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں سے کڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ آج 50% لوگ مسجد میں جائیں تو نماز کے لیے وہ جھک نہیں سکتے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہر کوئی باقاعدہ کھڑے رہ کر نماز پڑھتا تھا، لیکن اتنی زیادہ اب کمزور ہو گئے انسان کہ 50% لوگ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے گھٹنے نہیں موڑ سکتے۔ تو یہ سب جو ہڈیوں کی کمزوری ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کیلشیم کی کمی سے، اور دودھ ان تمام کمیوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کا یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، مزے میں بھی اچھا ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت اچھی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ پاکیزہ رزق پیدا کیا تھا، لیکن اس سے انسان نے غلط کام لے لیا۔ اسی لیے جو پیچھے ہم بار بار پڑھتے رہے نا کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو جو طیبات میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو طیب اور پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اچھی چیز ہو، سڑی گلی چیز نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ انگور کو سڑا گلا کر اس کی شراب بنا لیتے تھے۔ تو بظاہر یہ ایک اچھی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اس انسان اس کو اپنی ہی سوچ سے اس کو برا بنا لیتا ہے، اس کو غلط کر دیتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عقل سے کام لو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ ثم كل من كل ثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، جو وحی کا لفظ ہے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے۔ وحی کا ویسے لغوی معنی یا لفظی معنی جو ہوتا ہے خفیہ اور لطیف اشارے کے ہیں، جیسے القا ہم کہتے ہیں کہ دل میں بات ڈال دینا، یا الہام، مخفی تعلیم، تلقین۔ تو یہ جو وحی ہے یہ الہام اور القا کے الفاظ، اس سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ تینوں جگہ الگ الگ اصطلاح کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لفظ وحی انبیاء کے لیے مخصوص ہے، اور الہام کو اولیاء اور بندگان خاص کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو شہد کی مکھی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو یعنی اس کے دل میں بات ڈالی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اشارہ پاتے ہی شہد کی مکھی وہ پورا جو کام سنبھالتی ہے، یہ جو پورا جو انتظام ہے کہ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، سورہ انفال میں آتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کو اس کا پورا کام، یعنی وحی جو فطری تعلیم کے ذریعے سے اس کو سکھایا جاتا ہے، یہاں پر اس معنی میں وحی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ وحی صرف شہد کی مکھی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا، اور کسی نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی اللہ کی وحی کے ذریعے اس سے سکھایا جاتا ہے۔ پھر انسان کو غور و فکر اور تحقیق اور تجسس جو انسان کرتا ہے، صحیح تدبیر اختیار کرتا ہے، جو یہ صحیح فکر و عمل اس کو سجھائی جاتی ہے، یہ بھی دراصل وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے ام موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی لفظ جو ہے وحی کا ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ ام موسیٰ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی کہ اس بچے کو ایک باکس میں بند کر کے دریا میں بہا دے، تو ان سب کے لیے بھی وحی کا لفظ ہے۔ لیکن خاص جو وحی ہوتی ہے وہ وحی انبیاء کرام کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو اس کو مخصوص کر لیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، یہ ڈائریکٹ اس کے دل پر بات القا کی جاتی ہے۔ اور یہ جو دوسرے قسم کی وحی ہے، دراصل یہ انسان کو جو دی جانے والی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہیں۔ پھر یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں شہد کی مکھی کی، کہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے اور اس زندگی میں جو وہ کام کرتی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد یہ صرف شہد بنانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن جس ترتیب سے اور جس نظام کے ساتھ وہ یہ کام کرتی ہے وہ بہت ہی بہترین نظام ہے۔ تو شہد کی مکھی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مختلف پھولوں کا اور پھلوں کا رس چوستی ہے، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اب یہ مسلسل جو اس کو تعلیم دی گئی، مسلسل یہ وہی کام کرتی رہتی ہے، اور ان کا جو پورا نظام ہے کہ ایک یعنی کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جو وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں چھتے میں، کچھ مکھیاں شہد لاتی ہیں اور وہ جا کر وہاں چھوڑ آتی ہیں، پھر کچھ مکھیاں وہاں رہ کر اس کو پوری طرح سے وہ جتنی ہوا درکار ہے اور جس طرح کا ان کو ماحول چاہیے شہد بننے کے لیے، جیسا ٹیمپریچر چاہیے، وہ ٹیمپریچر کو وہ کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ سب ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی مکھی ہے، بظاہر اس کی کوئی حیثیت ہماری نظر میں نہیں، لیکن وہ اتنا بڑا کام انجام دیتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی جو کام کریں وہ ایک بہترین طریقے سے کام کریں، آرگنائزڈ وے میں کام کریں، جس طرح سے شہد کی مکھیاں یہ کام کرتی ہیں۔ اور پھر یہ جو کام کرتی ہیں اس کے نتیجے میں جو چیز انسانوں کو ملتی ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، شہد، جس کو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفا کہا ہے، اور شہد میں واقعی میں شفا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے، اور یہ الکحل کی جگہ، یعنی جو پہلے غلط چیز استعمال کی جاتی تھی کسی چیز کو پرزرو کرنے کے لیے، تو شہد بہترین وہ ہوتا ہے کہ اس سے دوائیوں کو یا ایسی چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں شہد میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بھی کہا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تو ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے آرگنائزڈ وے میں کام کریں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہم پہنچا سکیں۔ اگر ہم مل کر ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں گے تو اس سے کوئی ایسی فائدہ مند چیز لوگوں کو ملے گی جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سے ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو۔ اور دیکھو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ یہاں پر ارزل العمر کی بات کی گئی ہے، جسے انسان بچپن میں ہوتا ہے، بالکل وہ جب وہ بچہ ہوتا ہے اسے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک بات کو 10-10 دفعہ پوچھتا ہے۔ سیم یہی سچویشن اس کی اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ بالکل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اور کسی کو بالکل ایسی عمر تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے جو بہت ہی تکلیف دہ عمر ہوتی ہے، جس میں انسان کو خود اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، وہ دوسروں کے رحم و کرم اور سہارے پر ہو جاتا ہے، اور اسی کو ارزل العمر کہا گیا ہے۔ اور اسی ارزل العمر سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اس کی دعا حسن المسلم میں موجود ہے، وہ ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ اور دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رزق جیسے دینا چاہے دیتا ہے، پھر کیا کوئی تم میں کا ایسا کرتا ہے کوئی شخص کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب رزق سے نوازا ہو اور اس رزق میں سے وہ اپنے غلام کو دے دے اور دونوں برابر برابر ہو جائیں؟ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ تو پھر اسی لیے یہاں پر ان لوگوں کو سوالی انداز میں پوچھا گیا ہے کہ تم جب اپنا رزق اپنے غلاموں کو تقسیم کر کے ان کو اپنے برابر نہیں کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کیسے ٹھہراتے ہو، اس کے شریک کیسے بناتے ہو؟ پھر یہاں پر ایک نعمت قرار دی گئی ہے کہ اس نے ہم جنس بیویاں بنائیں، یعنی شوہر اور بیوی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہی ہیں. اچھا ہو اگر ایک کوئی دوسرا مخلوق ہوتا اور دوسرا کوئی دوسری مخلوق تو کیسے گزارا ہوتا اور کیسے نباہ ہوتا. تو لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا, دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ, مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. مثال سے بات سمجھائی گئی ہے, جو غلام ہوگا وہ تو کسی چیز کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے, اور جو مالک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا رزق دیا ہے وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے, تو چونکہ وہ مالک ہے لہٰذا اس لیے وہ خرچ کر رہا ہے. تو غلام اور مالک میں فرق ہوا نہیں ہوا. تو اسی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. پھر ایک اور مثال دی جا رہی ہے, اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے نہ بنائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے, اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ زیادہ دیر نہ لے گا, مگر بس اتنا کہ آدمی جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں پر قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی, نہ اس کی آمد سے پہلے ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے یا اس کو دور سے دیکھ لیں گے, آتا ہوا دیکھیں گے کہ سنبھل جاؤ اور تیاری کر لو. وہ تو کسی روز اچانک چشم زدن میں بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آ جائے گی. لہٰذا جس کو غور کرنا ہو وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر لے اور ابھی سے اپنے رویے کو درست کر لے. یہاں پر جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اللہ کا لمح البصر, بالکل پلک جھپکنے کا وقفہ ہوگا. اور کتنا وقفہ ہوتا ہے, ہم خود اپنی پلک جھپک کر دیکھیں, اتنی ذرا سی دیر میں قیامت قائم ہوگی. اور آپ یقین, آپ خود سوچیں, غور و فکر کریں, اور اس سے ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے اللہ کی قدرت اور اس کی ذات پر کہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائیں گی, صرف دنیا نہیں پوری کائنات. اور یہ کتنی دیر میں ہوگا؟ صرف ایک لمحے میں ہوگا, ہمارے پلک جھپکنے کے لمحے میں. تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ رب ہمارا کیسا ہوگا جو اس پر قادر ہے, تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو ہمیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, اس نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پرندوں کی بات کی گئی ہے, اور واقعی میں کبھی ہم پرندوں کی ساخت پر اور ان کے اڑنے پر غور کریں تو بہت حیرانی ہوتی ہے ہمیں کہ کیسے یہ بالکل کھلی فضا میں نہ زمین پر ہے نہ آسمان میں ہے بلکہ بیچ میں اڑتے جاتے ہیں. اور کچھ پرندے تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جو پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں, یعنی پوری سمندر کے گرد وہ گھومتے ہیں اور ایک بھی دفعہ وہ پرندہ نیچے نہیں بیٹھتا کہیں جب تک وہ پورا چکر کمپلیٹ نہ کر لے. کچھ پرندے ایک آسمان ایک سمندر کی سرحد سے آتے ہیں اور پورا وہ اڑتے ہوئے آتے ہیں دوسرے سمندر کی سرحد تک, اور بیچ میں کہیں وہ نہیں بیٹھتے. تو یہ کیسا نظام, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تخلیق کی ہے, سبحان اللہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے وہ مسخر ہے, پرندوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کس نے ان کو تھام رکھا ہے. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا, اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں. جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ یہاں پر گھروں کی بات کی گئی ہے، اور گھر کو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ واقعی میں انسان جو سکون اپنے گھر میں پاتا ہے، آپ کتنی بھی بڑی بڑی ہوٹل میں گزارا کر لیں، آپ کہیں سفر پر جاتے ہیں، اگر آپ نے 5-star ہوٹل میں بھی بکنگ کی ہے، تو جو سکون آپ کو واپس آ کر اپنے گھر میں ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔ آپ کسی کے گھر بطور مہمان جاتے ہیں، اگر آپ 2-4 دن وہاں قیام کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو وہاں پر ہر قسم کا آرام تھا، آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑا، لیکن جیسے آپ گھر آتے ہیں تو جو سکون گھر آ کر ملتا ہے، اور ہم یہ جملہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں جو سکون ہے کہیں نہیں ہے، تو ہر ایک کو اپنا گھر ایسے ہی پرسکون لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور واقعی میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ پھر ان جانوروں سے، ان کی کھالوں سے، چونکہ عرب کے لوگ اس وقت ٹینٹ کا ان کے یہاں بہت رواج تھا، کیونکہ وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے اور راستے میں دھوپ بہت ہوتی تھی، اور یعنی ایسے دور دراز تک صرف صحرا ہی صحرا تھا، ریت ہی ریت تھی۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے تمہارے لیے ایسی چیزیں بھی بنائی جس سے تم ٹینٹ وغیرہ بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، اور جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں میں حالت میں ہلکا پاتے ہو، یعنی یہی ٹینٹ وغیرہ۔ پھر پہاڑوں کا انتظام کیا۔ جب آپ، جیسے ہم اکثر سنتے ہیں نا، پہلے زمانے کے جو سفر ہوتے تھے، اس زمانے میں لوگ کہاں پناہ لیتے تھے، یعنی اگر وہ راستے سے گزر رہے ہوں، خوب بارش ہو جائے یا آندھی چلے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں ایسی غاریں، ایسے دہانے بنا رکھے ہیں جہاں انسان بالکل آرام سے، یعنی کیونکہ پہلے زمانے میں تو کوئی گھر بھی نہیں تھے، لوگ انہی پہاڑوں اور غاروں میں رہا کرتے تھے۔ تو ابھی بھی راستے میں یہ سفر کے دوران کام آتے ہیں کہ اگر کسی چیز سے بچنا ہو تو یہی دہانے انسان کے لیے پناہ گاہ بن جاتی ہیں۔ پھر ایسی پوشاکیں دی تم کو جو تمہیں سردی اور گرمی سے بچاتی ہیں۔ یہاں پر گرمی کے لباس کہا جا رہا ہے۔ پہلے تو جانوروں سے اون سے جو ہم بناتے ہیں، اونی لباس جو ہمیں سردیوں سے بچاتے ہیں اور جن کو تم ہلکا پاتے ہو۔ واقعی میں آپ دیکھیں کہ یہ اونی لباس ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے ہلکے ہوتے ہیں، یعنی ویٹ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا جس سے انسان اپنے جسم پر بوجھ محسوس کرے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ کی جو کاٹن ہے وہ ہے واقعی میں، اور ہم سب خواتین اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں اس نعمت کو، اور خصوصاً یہاں کی گرمی۔ اب تو کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا سعودی عرب ہو، ہر جگہ گرمی، انتہا کی گرمی پڑتی ہے اب تو۔ پھر بجلی ہمارے یہاں چلی جاتی ہے کئی کئی گھنٹے، اور موسم بہت گرم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو ایک نعمت لگتی ہے کاٹن کا ڈریس، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس نے کاٹن بنوایا ہمارے لیے، یا انسان کو ایسی سمجھ اور عقل دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ چیز پیدا کی، کپاس، جس سے ہم کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور یہ بات ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ جو سکون اور جو آرام یہ قدرتی چیز یعنی کاٹن میں ہے، وہ ریشمی لباس میں نہیں ہے۔ آپ کوئی ریشمی لباس پہنے یا کوئی زرق برق لباس آپ پہنے، اس میں آپ انکمفرٹیبل فیل کریں گی، اور کاٹن پہننے کے بعد جو ہم سکون محسوس کرتے ہیں، وہ کوئی اور لباس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا لباس ہمارے لیے مہیا کیا کہ جس میں ہم بالکل آرام پاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور انہی چیزوں کو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ ان کی اہمیت ہمیں گنوا رہا ہے، ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کی، کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ حالانکہ دیکھا جائے تو کاٹن بالکل معمولی ہوتا ہے، سب سے چیپ جو اگر آج کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کاٹن کا لباس ہے، لیکن کتنا سکون ہے اس میں۔ آپ ہزاروں لاکھوں کا بھی کوئی لباس پہن لیں، اس میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو ایک سادے سے کاٹن کے ڈریس میں سکون ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوشاکیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس زمانے میں تو جنگی لباس ہوا کرتے تھے، اور ابھی بھی کام آتے ہیں، ابھی بھی ایسی چیزیں، ایسے ماسک اور ایسی چیزیں ہیں جو سپاہی پہنتے ہیں۔ اس کی بھی تعلیم کس نے دی تھی؟ بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے دی، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یہ اسی بات کا ذکر ہے جو پیچھے ہم سورہ نساء میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہی دینی پڑے گی، جس احساس ذمہ داری کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو اٹھے تھے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہاں تین چیزوں کے کرنے کو کہا گیا اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں کہ عدل، احسان اور صلہ رحمی۔ عدل اور احسان کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عدل، جب انسان عدل قائم کرتا ہے تو اسی کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان رہتا ہے، ادر وائز جہاں پر جس معاشرے میں عدل نہ ہو تو وہاں پر پھر جرائم کی بھرمار ہو جاتی ہے، کسی کا جان، مال، عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ تو اسی لیے عدل ایک ایسی صفت ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، انصاف کیا جائے، اور عدل دراصل انصاف سے ایک اور درجہ اونچا لفظ ہے۔ انصاف تو کیا ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا، لیکن عدل کیا ہے؟ عدل کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے نوجوان۔ اب آپ کو جو ہے ان کو آپ نے کچھ کام دیا ہے اور ان کو وہ کام کرنا ہے۔ انصاف تو یہ ہوگا کہ اگر آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50 kg سامان ہے اور یہ 50 kg سامان اوپر چڑھا دو، اب آپ انصاف سے کام لیتے ہیں، 25 آپ بوڑھے شخص کو دیتے ہیں اور 25 نوجوان کو دیتے ہیں، یہ انصاف ہوا۔ لیکن اس بڑھاپے کا تقاضا کیا ہے اور عدل کیا ہوگا کہ اس بوڑھے شخص کو، چونکہ وہ بوڑھا ہے اور اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، کمزور ہے، اور نوجوان چونکہ اس کو طاقت زیادہ ہے، لہٰذا آپ کم وزن بوڑھے کو دیں گے اور زیادہ وزن نوجوان کو دیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ عدل ہو گیا۔ تو عدل انصاف سے ایک درجہ زیادہ ہے، اور عدل یہ بھی ہے کہ جو چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے، اس کو ہٹا کر وہاں نہ رکھ، اس کو وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ عدل کے خلاف ہے۔ احسان یہ ہوگا کہ آپ اس سے بڑھ کر کریں، یعنی عدل کرنے کے بعد احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اس کو خوبصورت طریقے سے ادا کریں، یعنی سامنے والے پر آپ نے کوئی نیکی کی ہے کسی کے ساتھ یا کوئی بھلائی کی ہے تو اس کو احسن طریقے سے کریں، اس میں حسن پیدا کریں، اس میں خوبصورتی پیدا کریں، یہ احسان ہوا۔ اور صلہ رحمی یہ تو آپس کے تعلقات کو جوڑنے والی بات ہے، تو یہ عدل، احسان اور صلہ رحمی۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت کو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں خطبے میں شامل کروا دیا تھا، جو پہلے جو آیتیں پڑھی جاتی تھیں اس کے ساتھ یہ آیت بھی بعد میں پڑھی جانے لگی کہ اللہ تعالیٰ تم کو عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور تین کاموں سے روکتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم، یعنی کسی برائی کرو یا بے حیائی کے کام کرو یا ظلم کرو، اس سے تمہیں روکتا ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. ایک بہترین اصول ہمیں دے دیا گیا اور تعلیم دے دی گئی. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کچھ گوشت بطور ہدیہ آیا. اب آپ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کچھ باقی ہے گوشت، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک شانہ، ہڈی کا شانہ جو ہے وہ بچ گیا ہے، بکری کا شانہ، باقی سب تقسیم کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باقی سب بچ گیا، صرف ایک ہڈی کا شانہ یا جو بکری کا شانہ بچا ہے وہ رہ گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا، اور جو آپ نے خود استعمال کیا وہ ختم ہو گیا. جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں دیں گے وہ سب آخرت میں جمع ہو جائے گا، اور جو ہم، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ جو کھایا پیا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا اوڑھا وہ پھٹا پرانا ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ رہ گیا. تو ساری چیزیں تو ختم ہو جائے گی، کون سی چیز باقی رہے گی جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں؟ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یہ وہ آیت ہے جو ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ اگر ہم دین کی راہ کی طرف آتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے کام اس سے سرزد کروائے گا، یا ایسے کام اس انسان سے ہوتے چلے جائیں گے جس سے وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا، پاکیزہ زندگی اس کو بسر کرائیں گے. وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو جو لوگ ڈرتے ہیں نا دین کی طرف آنے سے، کہ دین کی طرف آئیں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی طرف آپ آ کر تو دیکھیں تو زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ گویا لگتا ہے کہ یہی جنت ہے، اور ابھی تو وہ جنت ملنا باقی ہے. یعنی اتنا سکون اللہ تعالیٰ زندگی میں دے دیتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہر حال میں وہ اللہ کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے، تو اس کو دنیا میں ہی زندگی خوبصورت لگتی ہے، اور یہی چیز پھر اس کو آخرت میں ملے گی جو اس نے دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاری. تو دین کی طرف آنے کا فائدہ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. یہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی تعوذ جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ شیطان پھر ہمیں بہکا نہیں سکے گا. یعنی ہم جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور شیطان مردود سے بچنے کی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو قرآن سے جو فائدے ہیں، قرآن پڑھنے کے جو فائدے ہیں، وہ پورے فائدے ہمیں نظر بھی آئیں گے اور پورے فائدوں سے ہم جو یعنی ان آیات سے ہم وہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں گے قرآن پڑھنے سے. تو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو تاکہ تم قرآن کا بھرپور فائدہ اٹھا سکو. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو, اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا, اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. ان لوگوں نے ایک اور الزام بھی لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا ایک غلام تھا وہاں پر جو کہ عجمی تھا, یعنی اہل کتاب میں سے تھا. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص اس کو آ کر لکھا پڑھا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو عجمی شخص ہے, اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے جبکہ قرآن تو عربی زبان میں ہے, تو یہ کیسے جھوٹے الزام ہیں جو تم لگاتے ہو. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے, وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے, اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا, اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں, بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو, اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو, تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام, تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے, آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی, تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. جیسے کہ یہودیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اونٹ وغیرہ, اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی بنا پر کچھ چیزیں اپنے لیے ناپسند کی تھیں, تو انہوں نے بعد میں اسی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اور ان کی اسی وجہ سے کہ انہوں نے خود حلال اور حرام کی مختار بن بیٹھے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی بنا پر بہت سی حلال چیزیں بھی پھر ان کے اوپر حرام کر دیں. جیسے سورہ انعام میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم حلال اور حرام کے مختار نہ بن بیٹھو, جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال کرو اور جس کو حرام ٹھہرایا ہے اس سے رکے رہو. اور پھر جو توبہ اور اصلاح کر لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں بتایا گیا۔ یہ والی یہ جو اصول ہے یہ ہمیں معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم اس غلطی سے باز آ گئے تو ہماری اصلاح ہو گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے برا عمل کیا اس کے بعد توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہر بات میں ہم یہ جملہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کب غفور الرحیم ہے؟ جب انسان توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو امتاً قانتاً کہا گیا ہے کہ ایک ایسی امت جو کہ اپنی ذات میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں آپ ایک امت تھے، یعنی ایک اکیلے وہ اتنے زیادہ فرمانبردار تھے، ایسے یکسو تھے، ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص اس کے بندے تھے کہ اگر ایک پوری امت جو کام کر سکتی ہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی معمولی بات نہیں ہے ان کو امتاً قانتاً کہنا، اپنی ذات میں آپ ایک امت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنا پر ان کو اپنا دوست اپنا خلیل بھی بنایا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلی وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کی بات کی گئی ہے، اور دعوت دینے کا طریقہ کار بھی سکھایا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلاؤ تو تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، لیکن صرف نصیحت نہیں بلکہ نصیحت کے ساتھ الحسنہ کا بھی لفظ آیا ہے کہ نصیحت کرو ایسی جو کہ بہت ہی عمدہ ہو۔ تو اب یہ حکمت کیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہوگی، اور یہ طریقہ بہت زیادہ، یعنی ہم کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، یہ بہت کارآمد ہوتا ہے ایک دائی کے لیے کہ وہ حکمت سیکھے اور حکمت کے طریقوں سے دعوت دے، کیونکہ یہی بات ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تو انہوں نے ایک کامیاب انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں وہ طریقہ ہمارے اندر آنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو کر دین کی طرف آئیں۔ سب سے بڑھ کر تو ہمارا کردار، ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا جو طریقہ کار ہو وہ اتنا خوبصورت طریقہ ہو کہ جس کو لے دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اتنے جو ٹی وی پر ایڈ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹی وی پر ایک ایڈ کے ان کو کتنے لاکھ پے کرنے ہوتے ہیں، خصوصاً جو پرائم ٹائم ہوتا ہے اور ایسا وقت جس میں ہر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کے جو ایڈ ہوتے ہیں، تو یہ جو ایڈورٹائز والی کمپنیاں ہیں جو اپنے جس پروڈکٹ کا وہ ایڈ کرواتی ہیں، تو وہ اس وقت ایک منٹ یا 30 سیکنڈ کے ایڈ کے وہ لاکھوں روپیے پے کرتی ہیں، اور جتنا مشہور کوئی سیریل ہوگا یا جتنا ایسا ٹائم جو پرائم ٹائم ہوگا اس وقت کے ایڈ کے سب سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو کمپنیز ہیں جو پروڈکٹ کرواتی ہیں اپنا مال یا جو اپنا مال سیل کرتی ہیں, یہ کمپنیاں صرف ایڈورٹائز پر اتنا خرچ کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کیوں یہ ایڈورٹائزنگ کرواتی ہیں؟ کس لیے, بلا وجہ کیوں وہ پیسے خرچ کرتی ہیں؟ ان کے ایک ایڈورٹائز کی وجہ سے. آپ دیکھیں بچے کیسے دیوانے ہو جاتے ہیں نا, میگی کا یہ ایڈ آپ دیکھ لیں یا آپ کسی بھی چیز کا ایڈ دیکھ لیں, آپ ویسے بچوں کو کتنا بھی دودھ پلانا چاہیں, جی ہاں زیادہ اپنا یعنی جو سیل پروڈکٹ ہے وہ بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ کے لیے کرتی ہیں. تو دودھ آپ بچوں کو کتنا بھی دینا چاہیں لیکن بچے دودھ پینا نہیں چاہیں گے. لیکن اگر وہ ایک ایڈ دیکھ لیں اور اس میں بچوں کو ایسا بتایا گیا ہو کہ وہ خوب کھیل کود رہے ہوں اور بڑھ رہے ہوں اور کچھ ایسی ایک انیوژول سی چیز بتائی جاتی ہے ایڈورٹائز میں, کیونکہ وہ 30 سیکنڈ کا ایڈ ہوتا ہے, اس میں دنیا بھر کی چیزیں بتا دی جاتی ہیں. اب بچے اسی ایڈ کو دیکھ کر, جو بچے کبھی دودھ نہ پینے والے بچے ہیں وہ بھی دودھ پینے لگتے ہیں, ہے کہ نہیں, پیتے ہیں نہیں پیتے. تو یہ کیا ہے, یہ ایڈورٹائزنگ کا نتیجہ ہے. وہ لوگ اسی لیے ایڈ دیتے ہیں اور اتنا لاکھوں روپیہ اپنا خرچ کرتے ہیں کہ ان کے اس ایک ایڈ کی وجہ سے ان کا جو سیل ہے بہت بڑھ جاتا ہے, ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ایم بی اے کر رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو بزنسز ان کو تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی, کہ جتنی بھی جو یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو کمپنیز ہیں یہ اپنے امپلائیز کو خاص طور سے فورن کنٹریز بھیجتی ہیں یا ایسی ٹریننگ کے لیے بھیجتی ہیں, کبھی 3 دن کے لیے, کبھی 1 ہفتے کے لیے, کبھی 1 مہینے کے لیے, کہ جا کر آپ مارکیٹنگ کے نئے طریقے سیکھ کر آؤ. ان کے باقاعدہ سیمینارز ہوتے ہیں, ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کو طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے بہتر طریقے سے سیل کروا سکتے ہیں. بعض وقت آپ دیکھیں کہ آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور آپ نہیں لینا چاہتے کوئی چیز, لیکن وہاں پر ہوتا ہے, وہاں آفر لگی ہوتی ہے بائی ون گیٹ ون فری. اب آپ کو وہ چیز کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے وہ لے لی کیونکہ آپ کو اتنا اچھا آفر نظر آ رہا ہے کہ فری میں چیز مل رہی ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو آپ نے ایکسٹرا اپنا خرچ کر لیا. اسی طرح سے بعض وقت آپ کو آفر ملتی ہے کہ اگر آپ 3 چیزیں خریدیں ایک ساتھ تو آپ کو 4th چیز فری ملے گی. اب آپ کو اپنے گھر میں مہینے بھر کے لیے صرف 1 چیز کی ضرورت ہے لیکن آپ نے کیا کہ وہ ایکسٹرا چیز آپ لے کر آ گئے کیونکہ آپ کو 3 پر 1 کا آفر بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے لگا. اب آپ نے کیا کہ الٹا اپنا خرچ کروا دیا, 1 چیز کی ضرورت تھی آپ نے 4 چیز لے کر آ گئی. اسی طرح سے یہ سارے جو ایڈ ہوتے ہیں وہ سب کس لیے ہوتے ہیں, کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب دنیاوی چیزوں کو بیچنے کے لیے, اس کو سیل کرنے کے لیے اور اپنے سیل کو بڑھانے کے لیے اتنے اٹریکشن ایسی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں, اس کو اتنے خوبصورت وے میں انداز میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے, تو جو ہمارا دین ہے دین اسلام, اگر ہم مسلمانوں میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو وہ اصلاح کا کام بھی کس طریقے سے ہو, اور اگر ہم غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ دعوت دین کا کام بھی کس طریقے سے ہو. ہم ہر چیز کے لیے تو اپنے اسکلس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنے اندر جو کوالٹیز ہیں اس کو ہم ابھارنا چاہتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں, لیکن ہم کہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں صرف دین کے معاملے میں. ہم کہتے ہیں کہ دین کے لیے کیا ضرورت ہے, کیسے بھی سیدھا سادہ چل جائے گا, کتنے بھی بھونڈے انداز میں تبلیغ کر دو, بس تبلیغ کر دو, بات سامنے والے کے منہ پر دے کر مار دو, چاہے وہ بات کہنے سے اس سامنے والے کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں. آپ ضرور ایسے طریقے سے کہیں گی کہ بس ہم نے کو تو پیغام پہنچانا تھا, پہنچا دیا, کسی بھی طریقے سے پہنچائیں, ہم کو جی حضوری کرنا نہیں آتی, ہمارا تو یہی طریقہ کار ہے. اور سب سے زیادہ جو لاپرواہی برتی گئی دین کے طریقے کو, دین کی تبلیغ کو بھونڈے انداز میں پہنچانے پر. ہم نے ہر جگہ اچھائی اپنائی, ہر جگہ ہم نے چاہا کہ ہم جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں ایون تو ہم اس کو بھی پیک کر کے دیتے ہیں, ریپ کر کے دیتے ہیں خوبصورت ریپنگ پیپر میں. اب تو اور نئے نئے طریقے آگے ہیں, ہم کسی کی شادی میں گفٹ دیتے ہیں, کسی بھی چیز میں گفٹ دیتے ہیں تو ہم اس کو خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں, لیکن کہاں ہم سادگی اپناتے ہیں دین میں, اور وہاں پر ساری کنجوسی ہم برتتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو دین میں اتنی خوبصورتی کی کیا ضرورت ہے, یہ تو پیسے خرچ کرنا ہو گیا, تو فضول خرچی ہوئی. آپ یہ تو غور کریں کہ یہ فضول خرچی نہیں ہے, اگر آپ یہ پیسے خرچ کر رہی ہیں تو آپ کو اس کا ڈبل وہ ملے گا, جیسے کہ دنیاوی کمپنیاں کرتی ہیں کہ وہ ایک ایڈ پر اتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں جس کے بنا پر ان کو اتنا زیادہ ان کا سیل بڑھ جاتا ہے مارکیٹ میں. تو دین کی خاطر بھی اگر آپ اس کو خوبصورت طریقے سے بتائیں گی, خوبصورت طریقے سے پیش کریں گی, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ استعمال کریں گی, تو وہ اس کا اثر کچھ اور ہوگا. آپ تھوڑی محنت تو کر کے دیکھیے. ہم کیا, ہمارا جو پرانا طریقہ ہے ہم اسی پرانے طریقے کو اپنائے چلے جاتے ہیں, جو درس و تدریس کا طریقہ ہے, اب لوگ اس سے اٹریکٹ نہیں ہوتے, اب لوگوں کو نئی نئی چیزیں چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بات آج پی پی ٹی میں جو ہماری نوجوان نسل ہے یا جو نوجوان نسل نہ لے لیں ابھی جو نیولی میرڈ لوگ ہیں یا پھر جن کے 5-6 سال بھی ہوئے ہیں شادی کو, اب یہ سب لوگ بڑے بڑے اچھی یونیورسٹیز سے انگلش میڈیم سے پڑھ کر آتے ہیں, اب ہم ان کو بیٹھیں اور اردو میں درس دیتے رہیں کیا وہ سمجھیں گے؟ اسی لیے تو آج ہماری نوجوان نسل ایسے کوئی درس اور نصیحت کی جگہوں پر نہیں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہم بور ہوتے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسی یہ لوگوں کو ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر اس طریقے سے دعویٰ کا کام آپ کو کرنا ہوگا اس لیول پر, اور یہی حکمت ہے, اصل میں یہی حکمت ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال کسی نے دی تھی, اور ہمارے یہاں پر ایک اور جو کانسیپٹ ہے اس بات کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا وہ کلیئر کر دوں ورنہ میں پھر بھول جاؤں گی. ہم نے جو ہے اپنے مدرسوں کو, اپنے ایسے دین کے سینٹرز کو ہم نے اتنا بیکار سا بنا دیا ہے کہ وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایسے جو مدرسے ہیں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو وہاں پر ڈم لائٹ ہوگی, ٹوٹے پھوٹے فرنیچر ہوں گے, بہت ہی پرانے قسم کی دریاں ہوں گی, چیئرس استعمال کرنا تو ہم مایوب سمجھتے ہیں, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اگر ہم اپنے اس انسٹیٹیوٹ کو آراستہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فضول خرچی کر رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ اڑانے کے لیے ہے. تو نہیں, یہ پیسہ اڑانے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ ایک حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے, اور خصوصاً نوجوان نسل اٹریکٹ ہوگی, اور نوجوان نسل کو ہی ہمیں اپنی دین کی طرف لانا ہے, کیونکہ یہی نوجوان نسل کو آج پورے دنیا میں شیطان قسم کے لوگ ان کو کیچ کرنے کے لیے تیار ہیں. انٹرنیٹ, اب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری نوجوان نسل آج کس کے ہاتھوں میں ہے, اور وہ کیا چیز ان کے ہاتھوں میں ہے. جو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے انٹرنیٹ اور میڈیا, تو یہ میڈیا کیا سکھا رہا ہے آج ہمارے بچوں کو, ہماری ینگ جنریشن کو؟ تو اب ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ہم کو دین کی طرف لانے کے لیے, ہم کو اسی طریقے کو اپنانا ہوگا, ان کے سامنے ہم کو اتنی بہترین چیز پیش کرنی ہوگی کہ ان کو اپنا دین اچھا خوبصورت نظر آئے. حالات کے لحاظ سے ہم کو تبلیغ کرنی ہوگی اور اصلاح کا کام کرنا ہوگا. جو مثال کسی نے دی تھی وہ مثال یہ تھی کہ دو شاپ ہیں, ایک شاپ پر بہت رش لگا ہے اور ایک شاپ پہ صرف مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں, اور وہ اکیلے دکاندار کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے لیکن کوئی گراہک نہیں آ رہا, جبکہ ایک دکان جس پر کوئی گراہک نہیں ہے وہ مٹھائی کی دکان ہے, جبکہ میٹھا ہر ایک کو پسند ہوتا ہے, تو اس مٹھائی کی دکان پر کوئی لوگ نہیں ہیں, اور بازو کی جو دکان ہے وہ وینیگر کی دکان ہے. وینیگر آپ کو معلوم ہے نا, وہ کھٹا سا ہوتا ہے, وینیگر کی دکان ہے, لیکن وینیگر جو سیل کرنے والا ہے وہ اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیک کر کے سیل کر رہا ہے, اور دکان بہت صاف ستھری ہے, چمک رہی ہے, اور وینیگر بہت خوبصورت بوٹلز میں پیک ہے. تو اس دکان کی خوبصورتی کی بنا پر اور اس پیکنگ کی بنا پر سارے لوگوں کا رش وینیگر کی دکان پر ہے, اور جو شخص مٹھائیاں سیل کر رہا ہے جبکہ وہ میٹھی ہیں لیکن اس کی کوئی پیکنگ نہیں, اس پر مکھیاں بھن بنا رہی ہیں, گندگی پڑی ہوئی ہے, دکان بھی ایسی گندی سندی ہے, تو وہاں کوئی نہیں جا رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ حالانکہ وینیگر تو ایک کھٹی چیز ہوتی ہے اور مٹھائی میٹھی چیز ہوتی ہے, کیوں لوگوں کا رش وینیگر کی دکان پر اور کیوں مٹھائیوں کی دکان پر لوگ نہیں جا رہے, کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے آپ بتا سکتے؟ جی, یعنی اس کو پیش کرنے کا طریقہ اچھا ہے, اٹریکشن, اس کا جو یعنی دکان کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کو پیش کرنے کا طریقہ, یہ سب اچھا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں, یہ مثال ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ جو چوہے ہوتے ہیں, ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں, چوہا معلوم نا آپ لوگوں کو, جانتے ہوں گے نا, سعودی عرب میں بھول تو نہیں گئے چوہوں کو آپ لوگ. جی, تو چوہے جو ہوتے ہیں کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے, سوری, ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ چوہے ہمارے گھروں میں ہوں؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ اگر کسی کے گھر چوہے ہو جائے تو آپ دیکھیں کتنی پریشانی ہوتی ہے نا, سب سے پہلے وہ کوشش کرے گا کہ ان چوہوں کو کسی طرح گھر سے باہر نکالے, اس کے لیے کئی دوائیاں ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو مکی ماؤس ہے, جو کارٹونس ہیں, تو اس کے بڑے بڑے بینرز ملتے ہیں, اس کی بیڈ شیٹس ہیں, اس کے پردے ہیں, اس کے کارپیٹس ہیں, اور ایک اس طرح سے پکچر ملتی ہے کہ آئی لو مکی, آئی لو ماؤس, اور یہ بچے اپنے بیڈ رومس کے دروازوں پر لگاتے ہیں, اپنے بیڈ روم کی دیواروں پر لگاتے ہیں, اور بچے یہی پسند کرتے ہیں کہ ان کو مکی ماؤس کی بیڈ شیٹس ان کے بیڈ پر ہوں, مکی ماؤس کے بیڈس ان کے بنے ہوئے ہوں, یا مکی ماؤس کے پردے ان کے دیواروں پر لگے ہوئے ہوں اور ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے کہ آئی لو مکی, آئی لو ماؤس. اگر سچی کا چوہا ان کو دے دیں اور کہیں کہ لو بیٹا یہ چوہا, اور اس کو کہو کہ آئی لو مکی, آئی لو ماؤس, تو کہیں گے وہ لوگ؟ सच्ची का चूहा अपने कमरे में रखना चाहेंगे? नहीं ना। तो मिक्की माउस को क्यों इतना पसंद करते हैं और सच्ची के चूहे को पसंद नहीं करते? तो क्यों? क्योंकि कार्टून्स की सूरत में उसको इतना बच्चों के लिए अट्रैक्शन वाला बना दिया गया है, ऐसा करके पेश किया गया है उस चूहे को कार्टून की सूरत में कि बच्चे उससे मोहब्बत करने लगे हैं। जी हाँ, वो उनका पेश करने का तरीका है। तो आपने देखा है कि वो पेश करने के तरीके से एक इंतहाई कराहियत वाला जानवर जो चूहा होता है, जिससे हम सब कराहत करते हैं, वो पसंदीदा बन गया है उनके पेश करने के तरीके से। जी हाँ, टॉम एंड जेरी, बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। तो ये पेश करने का तरीका, तो ये जो तरीका होगा हिकमत और ये मौइज़तुल हसना, ये हमको दीन के रास्ते में अपनाना होगा। अगर जब तक हम दीन के रास्ते में ये प्रेजेंट करने के तरीके को नहीं सीखेंगे कि हमें दीन को प्रेजेंट किस तरह करना है, अपने लोगों के सामने हम किस तरह करेंगे जो मुसलमान हैं या फिर जो गाफिल लोग हैं, और गैर मुस्लिमों के सामने हम किस तरीके से पेश करेंगे, ये सब तरीके हमें आने चाहिए। और हम, आप देखिए कि आप अगर अपने घर में, इवन आप अपनी अपने घर में काम करने के लिए कोई मासी भी रखती हैं, कोई काम करने वाली खाला आप अपने घर में रखती हैं, आप पहले उसको इंटरव्यू ज़रूर लेंगी कि तुम्हें कहीं काम करने का तजुर्बा है, तुमने कहीं पहले काम किया है, तुम अच्छा काम करना जानती हो। 10 किस्म के सवाल आप उससे पूछेंगी, और अच्छी हट्टी कट्टी किसी लड़की या किसी खातून को देख कर ही आप अपने काम के लिए रखेंगी उसको। तो आप अपने घर घरेलू काम के लिए आप किसी तजुर्बेकार खातून की ख्वाहिशमंद होती हैं, तो हम दीन के काम के लिए क्यों नहीं सोचते कि इसके लिए भी स्किल्स का होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ या सबसे ज़्यादा जो चीज़ पीटी गई है या जिस चीज़ को गलत इस्तेमाल किया है, वो दीन के काम में एक दाई का बग़ैर तजुर्बे के आना है। हम लाते हैं और किसी को भी बिठा देते हैं कि दर्स दे दो, जबकि उसको कुरान की अलिफ बे भी नहीं मालूम होती। उलूमुल कुरान जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, बड़े बड़े उलमाए कराम कहते हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो कहते हैं कि बग़ैर उलूमुल कुरान को जाने, इन्हें कुरान कैसे नाजिल हुआ, क्या उसके सिचुएशंस थी, कैसे नाजिल हुआ, कैसे इसकी हिफाजत की गई, बग़ैर उलूमुल कुरान के सब्जेक्ट को पढ़े हुए कोई शख्स किसी टॉपिक पर बात ना करे किसी मजलिस में आकर, जब तक वो उलूमुल कुरान को ना जान ले। लेकिन हमारे यहाँ पर वो कोई हिस्ट्री मालूम नहीं होती और सीधा बिठा दिया जाता है दीन की तबलीग के लिए। तो इसी चीज़ को हम बग़ैर स्किल्स के क्यों अपनाना चाहते हैं, क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि ये शोबा, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर हमको बेहतरीन स्किल्स वाले लोग चाहिए, ऐसे काबिल लोग चाहिए जो दुनियावी तौर पर भी, जिनकी एक कहना चाहिए कि एक उनका रौब और दबदबा हो, जिसको लोग आज इज़्ज़त की निगाह से देखते हों, जिनकी बात मानी जाती हो, और दीनी मामले में भी वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे हों कि उनको सारी मालूमात हो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई परफेक्ट इंसान, आप देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मुकम्मल तो कोई भी नहीं है। आज हम दुनिया में जितने भी बड़े स्कॉलर्स अगर कोई हों, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हम खुद समझ सकते हैं, तो परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। मैं परफेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उसके पास स्किल्स हों जिस हद तक वो उन स्किल्स को हासिल कर सकता हो। मुकम्मल होने का दावा तो किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि मुकम्मल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की ज़ात थी, आप हर किस्म के उससे पाक थे। तो लिहाजा जब ये दीन की दावत का हम काम करें, तो कैसे करें कि हिकमत और उमदा नसीहत के साथ करें। उसके लिए हम वो स्किल्स सीखें, वो तरीक़ेकार अपनाएं जो आज दुनिया में चल रहा है, जिसकी डिमांड है। हम दीन को उस तरीके से पेश करें, और वो पुरानी जो सोच थी हमारी कि दीन का काम करना है तो अच्छा बस सीधे सादे तरीके से कर लो, कैसे भी कोई भी घर बना दो और उसमें बस दीन का काम शुरू कर दो, उसमें ना बिछाने को कुछ हो, ना लाइट का इंतज़ाम हो, ना पानी का इंतज़ाम हो, नहीं ऐसा नहीं। हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें ताकि लोग इस दीन से अट्रैक्ट हों और फिर इस तरह से वो आए इस फील्ड में, इस तरफ। पर जादिल हो मिलती ही या आसन, और उनसे मुबाहसा करो ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो। तो अगर जो आर्ग्यूमेंट भी होगा, वो आर्ग्यूमेंट अच्छे पैराए में, अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से होगा, ये नहीं कि हम झगड़े पर उतर आए। दीन के मामले में बहस तो करनी ही नहीं है, वो जैसे आता है ना कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। कभी भी जहाँ पर आपको लगता है कि कोई बहस पर उतर आता है सामने वाला, आप सलाम करके गुजर जाइए, क्योंकि फालतू अकल हम में है नहीं। तो बहस और मुबाहसा ना करिए, जैसे कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो بحث کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ جو اگر دھاگا ہے وہ بالکل الجھ جائے تو وہ اس کا سرا ملنا بہت مشکل ہے، اسی طرح سے بحث و مباحث سے کوئی نتیجہ کوئی حل نہیں نکل سکتا، اس سے معاملات الٹا اور کمپلیکیٹیڈ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا بحث و مباحثے کو چھوڑیے، اگر آرگیو کرنا ہی ہے تو احسن طریقے سے، محبت والے طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ کریے کہ جس سے سامنے والا قائل ہو جائے۔ اگر آپ بحث کریں گی تو سامنے والے کی انا کو جگا دیں گی، اور اگر آپ عاجزی اختیار کریں گی تو آپ اس کو اپنی دین کی طرف لانے والی بنیں گی۔ لہٰذا بحث و مباحثے سے پرہیز کریے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جب یہ آئے گا تب ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔